پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اس کا ہلکا سا ذکر ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا. زہار اس وقت کے عرب معاشرے میں یہ بات عام تھی کہ شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ اب تو مجھے میری ماں کی پیٹ کے برابر ہے. یہ جملہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں نے تجھے طلاق دے دی, اور ایک طلاق قائم ہو جاتی تھی. اس طرح سے کہا جاتا ہے ایک صحابیہ تھی خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, شوہر تیز مزاج اور بوڑھے سے شخص تھے. ان کے شوہر نے ان کو اسی طرح کا جملہ کہہ دیا. اب یہ روتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے معاملے کا فیصلہ کیجئے, اور اب کیسے ہو سکتا ہے, میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میں کہاں جاؤں گی. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتظار کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ خاتون آئی, اللہ کے رسول سے مسئلہ دریافت کیا, میں وہیں بیٹھی تھی دوسرے کمرے میں, اور میں اس کی باتیں اللہ کے رسول سے اس نے کیا باتیں کی میں سن نہ سکی. یا ایک ہی کمرے میں ایک طرف یہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف وہ صحابیہ بیٹھی تھی, اور اللہ کے رسول سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات ساتویں آسمان پر سن لی. آپ دیکھیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عورتوں کا درجہ کوئی نہیں ہے اسلام میں, اور عورتوں کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے, دوسرے نمبر پر ہیں, اب ذرا وہ بتائیں کہ یہاں پر تو ایک خاتون کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر سنی, اور اس خاتون ایک عام سی خاتون, کوئی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی بڑی جلیل القدر صحابیہ تھی, عام سی خاتون تھی, مسلمان تھی, انصار میں سے تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سنی اور اس خاتون کا مسئلہ حل کیا. وہ خاتون رو رہی تھی, گڑ گڑا رہی تھی, اور کہہ رہی تھی کہ اللہ ضرور میرے معاملے میں کوئی آیت نازل فرمائے گا یا پھر میری رہنمائی کرے گا, کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا گھر تباہ اور برباد ہو. وہ آج کل کی لڑکیوں کی جیسی نہیں تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں, اور جس کی بنا پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ تین تین مہینے شادی کو رہے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں, طلاق ہو گئی, لڑکیوں نے خلا لے لی. تو وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر رحم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل کر دی. اللہ تعالیٰ بات کا آغاز یہاں پر سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں تکرار کر رہی تھی. تو آپ پکار کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو, آپ اپنے مسائل رکھیں تو صحیح اللہ کے سامنے, کیسے اللہ تعالیٰ اس کا حل نہیں نکالتا, کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل نہیں کرتا. بس ضرورت کس بات کی ہے کہ سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے, اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا جائے کہ وہی ہمارا ملجا اور ماوا ہے, وہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, اسی پر ہمیں توکل کرنا ہے. یہ خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, ان کے شوہر نے ان کو اس طرح سے جملہ کہہ دیا تھا تو کہا گیا کہ ماں کہہ دینے سے کوئی بیوی ماں نہیں ہو جاتی, تمہاری مائیں تو اصل وہی ہیں جن سے تم اس دنیا میں جن کے ذریعے سے پیدا ہوئے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی, تو قبل اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. زہار, اس کو زہار کہا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق تو نہ دینا لیکن اس قسم کا کوئی جملہ کہہ دینا. اب اس کا کفارہ کیا بتایا گیا ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آئیں تو آنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں, اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے, اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو. یہ پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوى ثم یعودون لما نهوا عنه ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول. نجوا کی بات کی گئی یہاں پر. نجوا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، غیبت سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور نجوا خاص طور سے وہاں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف ایک طرح سے جتھا بنا لیں. آپ خود سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیں اپنے طور پر کہ سامنے والا شخص یہ ہمارے اب اس کے قابل نہیں ہے، اس کی بات ہم کو نہیں ماننا، اور پھر اس کے خلاف میں آپ ایک گروپ تیار کر لیتے ہیں اور سارے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں. یہ نجوا ہے. یہود اور منافقین یہی کام کیا کرتے تھے مدینہ میں. انہوں نے اپنی ٹولیاں بنا رکھی تھی اور اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، یا مسلمانوں کے خلاف. اور نجوا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، کسی کے خلاف باتیں کرنا، اور خصوصاً یہ ٹیم ورک میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور نجوا دیکھا جائے تو دین کی روح کو ختم کر دیتا ہے. اب دیکھیں، غیبت کی بات نہیں آئی ہے، کل ہم غیبت، تجسس، وہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، بدگمانی. یہاں نجوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہ اس وقت منافقین اور یہود کیا کرتے تھے، اور ان کے یعنی وہ دراصل اللہ کے رسول کے خلاف ایک طرح کی سازش تیار کرتے تھے. تو نجوا میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی سازش تیار کرنا، خصوصاً ٹیم ورک میں، کوئی ٹیم ممبر کے خلاف ایک طرح سے اپنا گروپ بنا لینا، یا ٹیم لیڈر کے خلاف ایک طرح سے جتھا بندی کرنا، اور آپس میں بات چیت کرنا کہ یہ کام تو صحیح نہیں ہو رہا ہے، فلاں کام میں ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، ہمارا لیڈر تو ایسا ہے یا ہمارا ساتھی تو ایسا ہے. تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ نجوا یہ دراصل ایک بہت ہی کبھی حرکت ہے، اس سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودی اللہ کے رسول کی مجلسوں میں آتے اور آپ کو السلام علیکم کہتے، السلام کی بجائے السلام، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت تاری ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یہود و منافقین تھے، دراصل انہوں نے ایک طرح سے گروپ بندی کر لی تھی. یہاں پر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر سازشیں کرتے رہتے کہ کس طرح سے اسلام کی باتوں کو یا اللہ کے رسول کے تعلق سے کوئی ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور اس کو بدنام کریں. ایسی چیز سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، کہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ منع کیا گیا ہے کہ آپس میں اگر دو لوگ بیٹھیں تو کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہ کریں. ہو سکتا ہے سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں، اور خاص طور سے اگر کسی کی طرف آپ نظریں یعنی آپ دیکھ بھی رہے ہوں کسی کی طرف اور آپس میں خسر پسر بھی کر رہے ہوں، تو سامنے والے سمجھ جائے گا کہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں گے. تو یہ بدگمانی والی چیز ہے. اس کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے، اس سے منع کیا گیا. پھر ان کی زبان دراز یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے بد دعا کرتے تھے کہ تم پر موت تاری ہو، اپنی زبان کو کچھ اس طرح سے توڑتے مروڑ کر بات کرتے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کیا ہے، لیکن اصل میں وہ سلام نہیں ہوتا تھا، ایک طرح سے بد دعا ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بدلے میں ان کو بھی اسی طرح کا کچھ جملہ کہا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے بد زبانی کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے تکلیف دیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس طرح کا جملہ کہا ہے کہ تم پر موت تاری ہو اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہم سچے ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھے کام ہیں ہمارے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عذاب نہیں آتا ہے یا کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط کام اس کی وجہ سے غلط اچھے ہو جائیں گے. یہ یہودیوں کی سوچ تھی. پھر آگے مجلس کی بات آ رہی ہے کہ مجلس میں کیسے، مجلس کے آداب کیسے ہونے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، تاکہ اللہ تمہیں کشادگی بخشے، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یہود اور منافقین جب اللہ کے رسول کے مجلس میں آتے تو پہلے سے ہی اچھی اچھی جگہ ڈھونڈ لیتے تھے اور آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. تو کہا جا رہا ہے کہ جب یعنی مجلس کی جو ایک آداب بتائے جا رہے ہیں کہ لازمی ہے مجلس میں بیٹھے رہنے والوں کے لیے کہ کوئی آنے والا شخص اگر آتا ہے نیا شخص تو آپ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ کشادہ کر دیں گے. یعنی آپ کو کم از کم اپنے آپ میں اپنے اندر سمٹنا پڑے گا تاکہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ ان کو میرے یہاں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. منافقین اور یہود اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں آتے, خود اچھی جگہ لے لیتے اور بیٹھ جاتے, جہاں اپنی مرضی ہوتی وہاں بیٹھ جاتے, اور جو اچھے لوگ ہوتے تھے آنے والے ان کو جگہ نہیں رہتی تھی. تب یہ قاعدہ اور قانون بنایا گیا کیونکہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی. جگہ پیدا کرو, کشادگی پیدا کرو مجلسوں میں, اور اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی کشادگی پیدا کر دے گا. یعنی تم اپنے دلوں کو بڑے رکھو, اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اس بات پر بھی منافقین کو بہت اعتراض ہوتا تھا کہ ہم سے اٹھنے کے لیے کہا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی پلیز آپ یہاں سے ہٹ کر ادھر بیٹھ جائیے, یہاں فلاں لوگوں کو بٹھانا ہے, برا مان جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تم سے کہا جائے کہ کشادگی پیدا کرو, لہٰذا کشادگی پیدا کر دیا کرو. مجلس کی جو آداب بتائے ہیں اللہ کے رسول نے, اس بارے میں ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں. ہم دو تین کو لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں تو تین لوگ اگر بیٹھے ہوں تو دو لوگ آپس میں بات چیت نہ کریں, کانا پھوسی نہ کریں کہ تیسرے شخص کے دل میں بدگمانی نہ آئے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بہت ہی مجبوری یہ بات کرنی ہے تو اس تھرڈ پرسن سے آپ اجازت لے کر بات کریں گے, ادروائز نہیں. کیونکہ پھر اگر آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں دو لوگ تو یہی نجوہ ہو جائے گا کہ ایسے لگے گا کہ آپ کسی کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں. پھر پیچھے جو ہم نے بات پڑھی کہ کوئی دو لوگ, تین لوگ, چار لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں سے پانچواں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آ کر آپ کی بات سنتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے, اس کو ساری باتوں کی خبر ہے, وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. تو اس طرح سے کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی کہے کہ اٹھ کر کسی جگہ اور بیٹھ جائیے تو اس سے اس کی بات مان لینی چاہیے. تو لہٰذا تہذیب اور اخلاق یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نئے آنے والوں کو مجلس میں خود جگہ دی جائے, کچھ کشادگی پیدا کریں, کچھ سکڑ اور سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ سامنے آنے والا یہ محسوس کرے کہ مجھے میرے آنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے, بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے. تو جب یہ منافقین اللہ کے رسول کی مجلسوں میں آتے اور آخر وقت تک بیٹھے رہتے تھے, اور جب صحابہ کرام کو آپ سے کچھ کام ہوتا تو آپ صحابہ کرام سے بات کر نہیں سکتے تھے اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی, اور بعض اوقات تو کچھ لوگ اتنی دیر تک مجلسوں میں بیٹھے رہتے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے آرام میں خلل پڑ جاتا, لیکن اللہ کے رسول کوئی بات اپنی فطری طبیعت کی بنا پر نہیں کہتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی آ کر اللہ کے رسول سے تخلی میں بات کرنا چاہتا تھا, تنہائی میں ہر کوئی آتا کہتا کہ ہم کو ذرا آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے, اور کوئی امپورٹنٹ بات نہ بھی ہوتی تب بھی اپنی اہمیت جتانے کے لیے یا اسی طرح سے بس کوئی مقصد نہ ہو اللہ کے رسول سے اکیلے میں بات کرتا, جس کی وجہ سے آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک 10 لوگ دن بھر میں ملنے آنے والے ہوں اور یا 10 سے 20 لوگ ہوں اور وہ ہر کوئی کہے کہ اکیلے میں میری بات سنیے, میرا مسئلہ حل کر دیجئے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس شخص کے لیے باقی کے کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا اگر ہر کوئی اس طرح سے پرسنلی بات کرنا چاہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس وقت پھر ان کے لیے ایک پابندی لگا دی گئی کہ جب بھی تم کو اکیلے میں بات کرنی ہے, اور زیادہ تر یہ منافقین ہوا کرتے تھے, اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے. اب ہر کوئی آ رہا ہے ہماری بات سنیے اکیلے میں, اب اس کے لیے اللہ کے رسول کو اٹھ کر ایک طرف جانا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے مدینے میں افواہیں بھی پھر گردش کرنے لگیں کہ نعوذ باللہ خود منافقین یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کانوں کے کچے ہیں, کبھی کہنے لگے کہ اچھا فلاں شخص خبر لے کر آیا تھا کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے. تو اس لیے اس بات کو منع کر دیا گیا کہ اکیلے میں بات مت کرو اللہ کے رسول سے, اگر بات کرنی ہو تو پھر پہلے صدقہ دو, اس کے بعد تم بات کرو اللہ کے رسول سے. اور جب یہ حکم لگایا گیا تو سب کو یہ حکم بہت مشکل لگا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اگلی آیت میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, یعنی آیت وہیں یہ حکم وہیں کا وہیں منسوخ کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ صرف اکیلے واحد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا, اور اس کے بعد وہ آیت وہیں منسوخ ہو گئی, یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے ان کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیکی سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے، تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کو خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے، بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آس پاس کے تمام لوگوں سے، قبیلے والوں سے اور یہودیوں سے بھی آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر جنگ ہوں گی تو یہودی بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ مدینہ میں رہنے والے تھے، لیکن بنو قریظہ نے کھلم کھلا اللہ کے رسول کے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا، کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں چونکہ یہ لوگ بہت سالوں سے آباد تھے اور کافی تعداد میں تھے تو ان کے جلدی پسپا ہونے کی امید نہیں تھی کہ یہ جلد ہتھیار ڈال دیں گے، ان کے مضبوط قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس کافی زیادہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا قلعوں میں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور مسلمانوں کا بھی رعب ایسا ان کے اوپر پڑا کہ یہ قلعوں میں کئی دنوں تک بند رہے، خود ہی پھر ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہماری جان بخش دیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے دور کہیں چلے جائیں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خود جب یہ جانے لگے تو اپنے گھروں کو جو انہوں نے آباد کیے تھے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑا، گھر کے دروازے چھت کی کڑیاں تک یہ نکال کر لے کر گئے، اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہود کیسے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑا اور ہر چیز جانوروں پر لاد کر لے گئے، تو مال کی حرص میں تم ان کو سب سے آگے پاؤ گے، وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بھی انہوں نے اپنے گھروں کو برباد کیا اور مومنوں کے ہاتھوں بھی، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ لی ہوتی تو دنیا میں ہی وہ انہیں عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی، یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، تم لوگوں نے کھجوروں کے درخت جو کاٹے ہیں یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو بھی کام کرتے تھے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. جب یہ بنو قریظہ سے معاملہ پیش آیا اس وقت کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے درخت تھے جو مسلمانوں کی فوج کے آڑے آ رہے تھے جس کی وجہ سے الٹا مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تب اللہ کے رسول نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اس پر منافقین اور یہود باتیں بنانے لگے کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں، ایک اچھا دین لے کر آئے ہیں، تو پھر ان سے کیسے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے ہرے بھرے درختوں کو کاٹ دیا. تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ درخت رسول نے نہیں کاٹے بلکہ یہ درخت اللہ کے حکم سے کاٹے گئے، اللہ کا حکم تھا. تو رسول اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کرتا نہ بولتا ہے، بلکہ وہی رسول کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ہم مال غنیمت کے بارے میں پڑھائے تھے سورہ انفال میں، اور جہاں پر بھی جنگوں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. ایک تو ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے، اور یہ مال فے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس علاقے کو مسلمانوں کی آرمی فتح کرے گی تو اس علاقے کی پوری زمینیں اس فوج کے حصے میں نہیں آ جائیں گی، بلکہ اس علاقے کی زمینیں اور وہاں کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کے قبضے میں آئے گا، اور مسلمانوں کی حکومت یا جو مسلمانوں کا سربراہ ہوگا امیر المومنین، وہ اس کو مسافروں کے لیے یا آئندہ نئے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے یا جہاد کے لیے یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی مد میں وہ استعمال کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا، ایسا کر دیا جاتا کہ اچھا جنگ میں جو مسلمان جو بھی علاقے فتح کریں اگر وہ مجاہدین کو دے دیا جاتا، تو پھر آپ دیکھیں کہ مجاہدین ہی صرف پھر مالدار ہوتے چلے جاتے تھے اور جو غریب لوگ ہیں غریب رہ جاتے تھے. تو اس کو مال فے کہتے ہیں، جو مال غنیمت کی طرح نہیں ہوتا. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا خمس نکال لیا جاتا تھا جیسے سورہ انفال میں ہم نے پڑھا، اور وہ خمس اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول جن کو دیں کچھ غریبوں کو مسکینوں کو یا جنگ کے لیے رکھیں، باقی کا حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنگ میں حصہ لیا ہے، جو مال غنیمت آتا تھا اس میں سے. لیکن جو اراضی، جو زمینیں یا پھر ایسی اور جائیدادیں، جو مال ہوگا، یہ سب کس کے پاس آئے گا؟ مسلمان کی حکومت کے حصے میں آئے گا، تاکہ اس سے مسلمانوں کی حکومت کو فائدہ پہنچے، آگے پھر جہاد میں وہ مال کام آئے. اس کو مال فے کہتے ہیں. پھر کہا جائے کہ وما آتاکم رسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. بظاہر تو یہ آیات جنگ کے معاملات کے لیے آئی ہیں کہ اللہ کے رسول جو مال کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، جو مال غنیمت یا مال فے جو بھی کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، جتنا وہ تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جو نہیں دے رہے اس سے رک جاؤ. لیکن یہ آیت پورے دیکھا جائے تو پوری اسلامی زندگی کو ایک طرح سے پیش کرتی ہے کہ ہر معاملے میں اگر ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے تو اس کو ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ لینا ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا ہے. ابو ہریرہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور وہ کسی بارے میں سوال کرتی ہے، چاہے یا وہ بھویں بنانے کے تعلق سے تھا یا کسی اور تعلق سے. جب انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، وہ کہتی، وہ اس بات کو ماننے نہیں لگی، کہنے لگی کہ میں اس بات کو نہیں مانتی. ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اگر تم قرآن پڑھتی تو تم قرآن ہی میں پاتی کہ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی دراصل کامیابی ہے ایک مومن کے لیے. وہ کہنے لگی کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا، مجھے ایسا کوئی مضمون نہیں ملا رسول کی اطاعت کے بارے میں. تب انہوں نے یہی والی آیت پڑھ کر بتائی کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. جب اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھویں بنانے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، لہذا اس سے رک جانا چاہیے. تو رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہی ایک مسلمان کے لیے آخر فیصلہ ہونا چاہیے، اپنی مرضی نہیں. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. انصار کی تعریف کی گئی ہے, اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ انصار کی تعریف کی گئی. کیسے یہ لوگ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے, تب انصار نے کہا کہ یہ جو ہماری کھیتیاں ہیں, اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ یہ کھیتیاں ہمارے مہاجرین بھائی کو تقسیم کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے, یہ تو بزنس پیشہ لوگ ہیں. کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کھیتیاں تم اپنے پاس رکھو, اس میں تم خود بیج بو, اور جب فصل آئے اس کی پیداوار تم مہاجرین کو دے دیا کرو. انصار نے کہا کہ سمعنا واطعنا. اب تصور کرے ذرا, ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کہے کہ اچھا کھیتی باڑی ہم کریں, پوری محنت ہم کریں, کھیتوں کو سینچے ہم, پانی ہم دیں, بیج ہم بوئیں, فصل کی دیکھ ریکھ ہم کریں, اور فصل جب پیدا ہو تو اس کی پیداوار بالکل یعنی ایک طرح سے تیار کر کے سامنے والے کو پیش کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انصار نے یہ کیا, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے. جب یہ مال فی آیا, اللہ کے رسول نے ایسا کہا کہ اب یہ جو یہودیوں کی جو زمینیں تھیں جو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے, مال تو وہ سب لے گئے لیکن زمینیں ان کی وہاں باقی تھیں, تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں زمینوں کو ملا دیتے ہیں اور انصار اور مہاجرین میں بانٹ دیتے ہیں. یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ملی ہے یہودیوں کی, یہ مہاجرین کو دے دی جائے اور جو انصار کی زمین ہے وہ انصار واپس لے لیں. تب انصار نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو زمین ملی ہے آپ یہ مہاجرین کو دے دیں, اور ہماری جو زمین مہاجرین کو دی ہوئی تھی آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو ہمیں واپس کریں اور چاہیں تو نہ کریں. تصور کرے ذرا یہ جواب کیسے دل کو ہلا دیتا ہے, کہ کیسے دل والے لوگ تھے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی تعریف بیان کی ہے کہ جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود اپنی جگہ محتاج ہوں, ان کو خود ہی کیوں ضرورت نہ ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایک جنگ کا اسی طرح واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سارے لوگ یعنی زخمی ہو گئے تھے. کسی کو پانی کی پیاس لگی, اس نے پانی مانگا, جب اس کو پانی پلایا گیا تو بازو سے ہی آواز آئی, جو زخموں سے چور تھا دوسرا شخص, اس کو بھی پانی کی پیاس لگی تھی. اس نے کہا کہ مجھے پلانے کی بجائے اس کو پلا دیا جائے, اور اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پانچ لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی کہ پانچوں کے پانچوں بہت زخمی تھے, زخموں سے چور تھے, جس کو بھی پانی پلایا جاتا بازو سے آواز آتی, لیکن پھر اس کے بعد جب اس کو بازو سے اپنے بازو سے پھر آواز آتی وہ اپنی ذات پر آگے والے کو ترجیح دے دیتا. اور کہا جاتا ہے کہ پانچوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہاں تک کہ پھر وہ شہید ہو گئے. تو یہ ہوتی ہے قربانیاں, اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا, حالانکہ خود ضرورت مند ہیں, خود محتاج ہیں, خود اس کی حاجت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی حاجت کو روک کر دوسروں کی پوری کر دی جائے. یہ جذبہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اسی بنا پر تو اسلام پھلا پھولا. یہ انصار اور مہاجرین کی قربانیاں تھیں, کیسے اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. آپ تصور کریں ذرا کتنا بڑا ان کا دل ہوگا انصار کا, اپنے شہر میں آنے دیا, اپنے گھروں میں رہنے کو جگہ دی, اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اے انصار تمہارا حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, جو عہدے ملیں گے وہ قریش کے رہیں گے عہدے. تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسلام کی نعمت مل گئی, یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور واقعی میں مدینہ کے جو لوگ تھے اور یہ انصار تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصار کی تعریف کی ہے. احادیث میں بھی ملے گا جب ہم سیرت پڑھتے ہیں, اور غزوہ حنین کے بعد کا ذکر آپ کبھی پڑھیے گا, گھنٹوں یہ بات آپ کو رلاتی ہے جو جملے انصار اور اللہ کے رسول کے درمیان جب پیش آئے, کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی تھیں آنسوؤں سے. تو یہاں پر انہیں کے بارے میں بتایا گیا اور انہیں کی تعریف کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. وہی بات آئی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ شوہ نفس کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو کوئی چیز دینے نہیں دیتا, بس اپنا اپنے لیے کرتے رہتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور یہ انصار تھے دراصل. اس لیے مال کی محبت سے انسان کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ اور یہ انصار نے جو قربانیاں دی تھیں، یہ اس وقت بھی پیش آئی جب مدینہ میں یہ زمینیں ملی، اس وقت بھی آگے جب بحرین فتح ہوا کہا جاتا ہے اور اس کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا، تو اس علاقے کی جو زمینیں تھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ انصار کو دے دی جائیں، مگر انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ نہ لیں گے جب تک اتنا ہی ہمارے مہاجر بھائیوں کو نہ دیا جائے گا۔ تو یہی انصار کی وہ قربانیاں ہیں جس کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے۔ اور یہ جو نفس کا شو ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ شوہ نفس اس کو کہا گیا ہے، اس کو ہم کنجوسی بھی کہہ سکتے ہیں، بخل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب اس کو نفس کی طرف شوہ نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے، جو بخل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی بخل تو ہے ہی بہت بری چیز جس کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن بخل کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان شوہ نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی بخل کی آگے کی اسٹیج ہے یہ۔ تو یہاں پر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا نہیں چاہتا، کسی کو کوئی خیر میں سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، اور اگر کوئی دوسرے کسی کو کچھ دے تو وہ بھی اس پر بھی اس کا دل دکھتا ہے، اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ کم از کم یہ چاہتا ہے کہ سب کے پاس سے چھوٹ کر میرے پاس آ جائے، جو بھی اچھی چیزیں ہیں صرف میرے لیے آ جائیں، دوسروں کے لیے باقی نہ بچے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو یہ شوہ نفس سے بچ جائے وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والا ہے، اس کو بدترین وصف کہا گیا ہے شوہ نفس کو۔ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اور ہم کو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر یہ بخل یا شوہ نفس تو نہیں پایا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، شوہ سے بچو کیونکہ شوہ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کر لینے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان اور شوہ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شوہ نفس، دل کی تنگی، یہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور اسی کا الٹ دراصل فیاضی، فراخ دلی اور سخاوت ہے، اور یہی وہ چیز تھی مسلمانوں کے اندر جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مال کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی راہ میں وہ دیتے چلے گئے اور دل کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی تنگی سے بچائے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بار بار منافقین اور یہود کو کیا کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر جب بنو قریظہ سے یہ معاملہ پیش آئے تو منافقین نے اندر سے کہلوا بھیجا کہ تم ان کا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن جب مقابلے کی بات آئی تو منافقین پیٹ پھیر گئے اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ لوگ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے، اور آج بھی آپ دیکھیں یہود کھلم کھلا کبھی میدان میں نہیں آئیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر آپس میں لڑیں گے، اور یہ آپس میں بڑے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن مسلمانوں کی وجہ سے یہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کی بات آتی ہے۔ آج بھی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اس وقت بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ ان کو جان بڑی پیاری ہے، جان جانے سے بڑا ڈر اور خوف آتا ہے ان کو، اور مسلمان بے باک ہوتا ہے، اس کو جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کے یہی جزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس بلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ یہاں پر آخرت کو کل سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم دنیا میں بھی سفر پر جاتے ہیں، اور چونکہ اب تو سبھی کی چھٹیاں ہیں، اور یہاں سے جب ہم باہر ممالک میں رہتے ہیں ہر کوئی ویکیشن جاتا ہے، جب ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ہم، تو آپ دیکھیں کہ سفر کے لیے بھی ہم سامان اور توشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی سفر کے لیے نکلیں اور ہمارے ساتھ بیگ ساتھ میں نہ ہو، اس کی تیاری نہ ہو۔ اور سفر میں انسان وہی چیزیں ساتھ رکھتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو سفر کا مطلب ہی ہے کہ تیاری۔ سفر کرتا ہے انسان تو بہت ساری چیزیں وہ تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ اس کو ضرورت پڑے اور وہ اس کے کام آئے۔ تو ہر انسان کو یہ زندگی جو ہے ایک سفر کی مانند ہے، یہ گزر رہی ہے، اور اس کو آخرت کے لیے سفر کرنا ہے۔ تو کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا کہ وہ جو آخرت کا ہمارا سفر ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی توشہ، کوئی سامان، کوئی پیکنگ ہماری کی ہے؟ اگر ابھی آپ سے اور مجھ سے کوئی کہے کہ اچھا، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، کوئی تیاری ہے آپ کی آخرت کے لیے، کل کے لیے؟ آپ یقین جانیے میرا اور آپ کا جواب کیا ہوگا۔ اگر بظاہر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی آخرت کی تیاری نہیں، ہمارے پاس تو کوئی توشہ ہی نہیں ہے۔ ابھی انڈیا جانے کے لیے تو ہم نے سامان بہت اچھی طرح سے پیک کر لیا ہے، لیکن کیا آخرت کے لیے کوئی توشہ، کوئی سامان پیک کیا ہے، تیار کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی ایک اپنے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہے، جیسے ہم ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہماری فلائٹ آنی ہے، کس وقت کون سی بس سے ہم سفر کریں گے، کون سی ٹرین سے ہم سفر کریں گے۔ لیکن انسان جو اپنے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ فلائٹ کب آنے والی ہے، لیکن وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اور موت ایک دن آ جائے گی لیکن بتا کر نہیں آئے گی کہ 10:10 پر تمہاری فلائٹ ہے، وہ بغیر بتایا آئے گی۔ اور چاہے نہ چاہے، جانے انجانے میں ایک طرح سے وہ اپنے موت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے۔ تو ہے کوئی توشہ ہمارے پاس جو ہم نے تیار کیا ہو؟ ہے ہمارے پاس کوئی ایسا سامان جو آخرت میں ہمارے کام آئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت سالوں کے بعد ایک طرح سے خلافت قائم کی تھی۔ بہت ہی نیک، متقی اور پرہیزگار شخص تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ نوجوانی میں ہی، حالانکہ ان کو اس وقت خلافت ملی تھی، اور 2 یا 2.5 سال کا عرصہ ان کی خلافت رہی تھی، لیکن انہوں نے اس تھوڑے سے عرصے میں پورے حالات کو بدل دیا تھا تقریباً۔ ان کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب کسی قافلے کے ساتھ کہیں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ انتظار میں ہیں، قافلہ پہنچ چکا ہے اور لوگ انتظار میں ہیں، اور پھر جب قافلہ پہنچ چکا، دیکھا کہ پیچھے سے ان کا سامان آ رہا ہے۔ ہر کوئی جا کر اپنا اپنا سامان اتروانے لگا اس قافلے سے، اونٹوں پر سے، سواریوں پر سے۔ تو ان کو اس منظر کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنا اپنا سامان اتار رہا ہے، اور جس نے سامان رکھوایا تھا سفر کے شروع میں، وہی اپنا سامان اتروا رہا ہے۔ جس نے کوئی سامان نہیں رکھوایا، اس کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آخرت میں بھی ایسا ہوگا کہ جس نے نیک اعمال کا توشہ بھیج دیا ہوگا، تو وہ اپنا سامان اتروائے گا وہاں پر، اور جس نے کوئی توشہ بھیجا ہی نہ ہوگا، وہ وہاں پر کیا لے گا بدلے میں؟ اسے تو کچھ ملے گا ہی نہیں، وہ خالی ہاتھ رہے گا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی ایک سفر کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ آخرت کے سفر کی تیاری ہم نے کی ہے یا نہیں کی ہے۔ لہٰذا نیکیوں کا توشہ، نیکیوں کا زادیرہ ساتھ لے جانے کی کوشش کریے، اور نیکیاں جمع کرتے رہیے۔ کوشش کریں کہ ہم ایسی تیاری کریں کہ جو کل ہمارے لیے کارآمد ہو اور فائدہ مند ہو۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. اب تصور کریں ذرا کہاں پہاڑ اس کی مضبوطی اور اس کی بلندی اور کہاں ایک انسان. جب پہاڑوں پر یہ پیش کیا گیا قرآن تو پہاڑ لرز اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. دراصل یہاں پر قرآن کی اہمیت جو ریسپانسبلٹی قرآن کے ذریعے سے ہم پر ڈالی گئی ہے کہ یہ کتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے وہ بتانے کے لیے بات بتائی گئی ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے لیے ظلوماً جہولہ کا لفظ آیا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو دوسری چیزوں کے سامنے پیش کیا تو ہر کوئی اس سے پیچھے ہٹ گیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ قرآن کا. لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے, یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے. جب اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا ہے تو اس کو پھر نبھانے کی بھی کوشش کرے. پہاڑ کی طاقت میں اور انسان کی طاقت میں آپ خود فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو آیا کہ یہ قرآن اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ پر رکھنے سے پہاڑ لرز جائے؟ تو اس کے ظاہری وزن کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کی ذمہ داری کی بات کی گئی ہے کہ اس کی ریسپانسبلٹی, اس کا حق ادا کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس قرآن کا حق ادا کرنا. تو پہاڑ اس سے لرز اٹھے لیکن انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا. آپ بتائیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے اوپر. یہ قرآن ہمارے پاس ہے اور اس قرآن کو ہمیں سب طرف عام کرنا ہے, دعوی کا کام بھی کرنا ہے, غیر مسلموں میں بھی کام کرنا ہے اور مسلمانوں میں بھی, جو بہت سارے مسلمان ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو ہم کہیں گے کہ آج 80% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں, جن کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, جو نہیں جانتے کہ قرآن کس لیے آیا تھا, کس لیے کتاب نازل کی گئی. تو ان کو بھی اس طرف لانا ہے اور غیر مسلموں میں بھی دعوت دین کا کام کرنا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہداء هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی امن دینے والا, نگہبان سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ان آیت کو اللہ کی تعریف کا گلدستہ کہا جاتا ہے, سورہ حشر میں, سورہ حدید میں اور آیت الکرسی. ان تین جگہ پر اللہ کی صفات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. سورہ ممتحنہ, اس کو ممتحنہ بھی کہا جاتا ہے, ممتحنہ بھی. ممتحنہ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا اور ممتحنہ وہ صورت جو امتحان لینے والی ہے. یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو مدینہ میں بعد میں ہجرت کر کے آنے لگی تھی, اکیلی ہی تنہا ہی, جن کے شوہر نان مسلم تھے اور یہ مسلمان ہو چکی تھی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جب آئیں گی تو ان کا امتحان لیا جائے گا, ایک طرح سے کہ آیا واقعی میں وہ ایمان کے لیے آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے ان کا مدینہ آنے کا, کسی اور غرض اور مقصد کے لیے تو نہیں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ فقد کفروا بما جاءکم من الحق. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. ان آیت کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے مختصراً وہ یہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا سوچا، چڑھائی کرنے کا، کہ مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کیونکہ وہ حرم ہے اور وہاں پر بغیر خون خرابے کے لڑائی ہو، اس لیے آپ نے بہت ہی خاموشی کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کا سوچا، اور یہ آپ نے خبر جو ہے محفوظ رکھی، یہ خبر کو خفیہ رہنے دیا کہاں آپ صحابہ کے ساتھ جانے والے ہیں، اور یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو عام یہ بات نہیں ہوئی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا، اور دراصل اللہ کے رسول کا مقصد یہی تھا کہ پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کر لیا جائے. ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، یہ بدری صحابوں میں سے تھے، بدر جنگ بدر میں شریک تھے یہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، اور کہا جاتا ہے کہ اس دوران میں مدینہ میں ایک ایسی خاتون آئی جو کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس نے آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اللہ کے رسول نے لوگوں سے درخواست کی کہ اس کی مدد کر دی جائے، اس کو مدد کر دی گئی کیونکہ وہ غریب خاتون تھی. حاطب بن ابی بلتا نے یہ کیا کہ ایک خط جو ہے مکہ والوں کے نام لکھا اور اس عورت کو دے دیا، اور اس کو کہا تھا کہ کچھ 10 دینار وغیرہ بھی دیے، اور کہا کہ تم خاموشی سے جا کر یہ خط وہاں لے جا کر وہاں کے سردار کو دے دینا. اور اس میں حاطب بن ابی بلتا نے یہ خبر دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے آنے والے ہیں، یعنی مکہ فتح کرنے کے لیے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خبر دے دی، اور اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ اور 2-3 صحابہ کو مل کر بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پر تمہیں وہ عورت ملے گی، اس سے وہ خط لے کر آؤ جو خط حاطب بن ابی بلتا نے دیا ہے، اور اگر وہ خط نہ دے تو تم اس عورت کو قتل کر دینا. جب یہ پہنچے وہاں پر، صحابہ کرام اس عورت سے خط لینے کے لیے پہلے تو انکار کرتی رہی، جب ان لوگوں نے اس کو دھمکی دی تب اس نے اپنی چوٹی سے خط نکال کر ان کو دیا، کیونکہ پہلے اس کی تلاشی لی ان لوگوں نے، ان کو خط نہیں ملا اس عورت کے پاس. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھیں، یا ہر قسم کے طریقے چھپانے کے طریقے اس زمانے میں بھی لوگوں کو آتے تھے، کہ کہاں اس نے وہ خط چھپایا، اپنی چوٹی میں خط چھپایا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی چوٹی میں بھی تلاشی لے گا. یہ خط لے کر جب یہ لوگ واپس آئے، حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، نعوذ باللہ میں کوئی کافر اور مرتد اور منافق نہیں ہو گیا ہوں، میں ایمان والا ہی شخص ہوں، لیکن میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں اور میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے، یعنی میں ان کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، اور دوسرے لوگ جو مکہ میں موجود ہیں ان کے سپورٹ کے لیے کوئی نہ کوئی قبیلے کی سرپرستی کے لیے موجود ہے، تو اس لیے میں نے یہ خط لکھا تاکہ میرے جو خاندان کے لوگ وہاں پر ہیں، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی بہن، ان کے چچا، ان کی والدہ سب وہاں پر موجود تھے مکہ میں، تو میں نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ وہ لوگ میرے خاندان کو سپورٹ کریں اور میرے خاندان کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اب یہ بات تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ حاطب نے جو کہا وہ سچ کہا، یعنی یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں، اور یہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی مغفرت فرما دی اور یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. بعض اوقات اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر منافقت بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انٹینشن بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ جو، جیسے یہاں پر ان کو محبت نے، اپنے رشتہ داروں کی محبت نے یہ کام کرنے پر اکسایا، کہ اپنے رشتہ داروں کی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک بڑے اسلام کے جو فائدے کا راز تھا وہ راز انہوں نے فاش کر دینا چاہا. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. تو بعض اوقات انسان کا انٹینشن خرابی کا نہیں ہوتا، اس کی نیت خرابی کی نہیں ہوتی، لیکن اس سے وہ قصور سرزد ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام سے ایسا ہوا، بہت سارے مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کی نیت میں خرابی نہیں ہے، نیت میں فطور نہیں ہے، تو اگر کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ شیطان اس طرح سے بھی پھر مایوسی میں ڈال دیتا ہے کہ اب تو تم سے برا کام ہو گیا، لہٰذا اب تو تم کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے کہا گیا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے، اور تم نے ابھی جو یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا کہ تم نے یہ راز فاش کر دینا چاہا، تو یہ تم نے کس لیے کیا؟ کہ تمہارے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئے گی، نہ تمہاری اولاد. اس روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر جدائی ڈال دے گا، اور قرآن میں یہ مضمون ہمیں کئی جگہ ملتا ہے کہ اس وقت انسان جن بچوں کے لیے، جن اولادوں کے لیے اس نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، اس نے اپنے دین کی حدود کو پامال کیا، یہی بچے قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے. جن بچوں کے لیے مائیں جاگتی ہیں رات رات بھر اور گودوں میں لے کر ٹہلتی ہیں اور ان کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ یہی بچے کہیں گے کہ امی، اے اللہ تعالیٰ میری امی کو چھوڑ دیجئے، یہ میری وجہ سے رات میں جاگی تھی اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتی تھی. یا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، رشوت لینے لگتے ہیں، حرام کا مال کھانے لگتے ہیں بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا قیامت کے دن یہ بچے آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ میرے والد کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے یہ جو رشوت لی تھی میرے لیے لی تھی، مجھے بہت اچھی بائک کی ضرورت تھی، مجھے بہت اچھی لائف گزارنی تھی۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن قیامت کے دن، ہر نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن، تو ساری رشتے داریاں کٹ جائیں گی۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ ماں جو آج بچے کے لیے اتنا جاگتی اور پریشان پھرتی ہے، بچے کو بخار آ جائے، آپ دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، چاہتے ہیں دل کے بچے کی تکلیف دور ہو جائے۔ لیکن یہ رشتے داری ہے، والدین اور اولاد کا رشتہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، یہ بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیڑ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے۔ سورہ معارج میں یہ مضمون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ عبس میں یہ ذکر ملتا ہے، جن رشتہ داروں کی خاطر آج تم اسلام یا دین کو نقصان پہنچا رہے ہو، وہ رشتہ داریاں تو کوئی کام میں نہیں آنے والی۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ وعدہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اب آپ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے، بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، دیکھیں کہ اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، ایون اپنی اولاد کو بھی اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی لیے ان کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنی ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس رب سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ عورتوں سے بھی کیا عہد لیا گیا تھا۔ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ یہ جو بہتان وغیرہ گھڑنا ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر عورتیں اس معاملے میں آگے آگے ہوتی ہیں، تو عورتوں سے بھی باقاعدہ یہ بیعت لی گئی تھی، اور جو عورتیں ایسی بیعت کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے، اور کسی مومن کے نکاح میں کافر بیوی نہیں رہ سکتی، اور کسی کافر کے نکاح میں مومن بیوی نہیں رہ سکتی، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو آج کل ہمارے یہاں پر کورٹ میرجز ہو رہی ہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ صف،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی بات کی گئی ہے کہ وہ بات کیوں تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ لہٰذا جب اگر زبان سے بات دعویٰ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ منافق کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب لڑائی جھگڑا کرے تو زبان درازی پر اتر آئے، اور جب وعدہ کرے تو اسے اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو لہٰذا جو بات کہی جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اور پھر یہاں پر بتایا گیا کہ مومن تو اس طرح ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں جیسے کہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی مومن کا آپس کا تعلق بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک جٹ ہو جاتے ہیں. اگر دنیا میں کہیں کسی میں کوئی تکلیف میں مبتلا تو سارے مومن مل جاتے ہیں, اور اس کی ابھی بہت خاص ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑ دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کی سپورٹ کریں, صرف دعاؤں سے نہیں بلکہ عمل کر کے بھی. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے احمد نام کسی کا بھی نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا. محمد جس کی تعریف کی گئی, اور احمد یہ نام بھی آپ کا ہمیں ملتا ہے. اور یہ ذکر پہلے کی کتابوں میں موجود تھا, اور آج بھی کتنی بھی تحریف ہو چکی ہو اس کے باوجود بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک اور رسول آئے گا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح دھوکا ہے, اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. آج بھی یہ کوشش جاری ہے. ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں بھی پوری طرح سے پورے کفر اور شرک جو ہے انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا کہ اسلام کی دعوت کو, اس کی طاقت کو ختم کر دیں اور بجھا دیں, اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کا پروپیگنڈا استعمال کیا, اپنی مال و دولت, اپنا آپ, سب کچھ لگا دیا تاکہ اسلام کو ختم کر دیں. لیکن اس وقت بھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے, اور آج بھی کفر پورا کا پورا اپنا زور صرف کر رہا ہے. ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کبھی ٹوئن ٹاور کو گرا کر, کبھی کچھ کر کے مسلمانوں کو جہادی کہہ کر, ایکسٹریمسٹ کہہ کر. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا یہ سارا پروپیگنڈا خود انہی کے خلاف جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ایسی خوبصورتی لوگوں کے دلوں میں جما دی ہے, یہ بٹھا دی ہے, یا اس کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر دی ہے کہ جتنا بھی یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اتنا ہی بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے, اور خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنت میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی, اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کرے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی, اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دو. بزنس کی بات کی گئی ہے, اور سورۃ توبہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. بزنس شروع سے انسان کو بہت پسند رہا ہے, اور یہ ٹاپک بھی ہمارے سب مردوں کو بہت پسند رہتا ہے. اور بزنس میں منافع تو ہر ایک کو پسند ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایسا بزنس کرے جس میں اس کو کئی گنا بڑھ کر منافع ہو جائے, اس کا مال ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آؤ میں بھی تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں. اور وہ کون سی تجارت ہے جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے گی, دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ تو وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنی جانوں سے, اپنی مالوں سے. تو یہ وہ تجارت ہے. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور دل میں عہد بھی کریں کہ ہم یہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں ہم کو اپنی جان, اپنی مال, اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا ہے, کیونکہ یہی تجارت سب سے زیادہ فائدہ مند اور منافع بخش ہے, جو ہمیں قیامت کے دن عذاب سے بچا لے گی, اور جو ہمارے لیے بہت زیادہ بہترین فائدہ مند ثابت ہوگی. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ آنر دینا چاہتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے صرف ایک کن کہنے سے ہو سکتا تھا اور وہ ہو سکتا تھا، سبحان اللہ، ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس راہ میں اس کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ بندوں کے آنر کی بات ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ وہ آنر دینا چاہتا ہے کہ کون ہے اللہ کی راہ میں مددگار۔ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بتائیں ہمارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اگر ہم اس کام کے لیے چن لیے گئے، اس کے دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہر لمحہ ہر وقت ہمارا جواب یہ ہو کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہمیں اللہ کی راہ میں مددگار، جس بھی طرح سے ممکن ہو، دامے درمے سخنے، ہمیں یہ کام انجام دینا ہے۔ ہمیں موت اسی راہ میں آئے، ہم یہی کام کر رہے ہوں، اصلاح کا کام، اپنی خود کی اصلاح کا کام، اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام، اور غیر مسلموں میں دعوت دین کا کام، اور اسی راہ میں ہماری موت آ جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کا کام پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے، اور اب تو ہم کو ازبر ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ ان پر کتاب کی تلاوت کرنا، یعنی آیات پڑھنا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت سکھانا۔ اور اگر ہم ون بائی ون اس سٹیپ سے گزرتے جائیں تو خود بخود حکمت ہمارے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ کام اسی طرح سے انجام دیا۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، غیر مسلموں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اور تلاوت کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، اس کے بعد کا جو سٹیپ ہوگا وہ کتاب کی تعلیم ہوگی اور تزکیہ ہوگا۔ یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہوں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، آپ نے اپنی خود کی اصلاح کا کام شروع نہ کیا ہو، یا تزکیہ اور تربیت نہ شروع کر دی ہو اپنی۔ تو پہلے تلاوت ہوگی، پھر تزکیہ ہوگا، پھر کتاب کی تعلیم ہوگی، اور پھر حکمت۔ آپ دیکھیں تلاوت الگ بتائی گئی اور کتاب کی تعلیم الگ بتائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی تعلیم یعنی اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور تلاوت ایک الگ چیز ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اہل کتاب کی بات کی گئی ہے، وہ اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا۔ جس طرح ہمیں قرآن دیا گیا، اس طرح یہود اور نصارہ کو تورات یا انجیل دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال بتا رہا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اس کتاب کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ دیکھیں کہ مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا، جانور تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جانوروں کو بھلا کتابوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہاں پر مثال لیکن انہی لوگوں کی دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، جب انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا تو ان کا حال کیا ہو، یا ان کی مثال کیسی ہے؟ مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تورات کے علم و عمل اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت کا بار رکھا گیا تھا، مگر نہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، نہ اس کا حق ادا کیا۔ حامل کتاب ہونے کے ناطے جو ان کی کوالٹیز ہونی چاہیے تھی، جن کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے، کیونکہ تورات میں اللہ کے رسول کی خوشخبری تھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور تورات کی تعلیم تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ اور دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں گدھے کی مثال دی گئی ہے، کہ یعنی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا ہے، اسی طرح یہ تورات کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتاب کا مقصد کیا بتایا گیا، کہ اس سے تعلیم اور تربیت ہو، تزکیہ ہو، حکمت آئے۔ اب اگر ہم اس کو صرف تلاوت تک محدود کر لیں، یا قرآن کو صرف گھول کر پانیوں میں پینے کے لیے، گلوں میں لٹکانے کے لیے اور دیواروں پر لگانے کے لیے سمجھ لیں، تو کیا ہم نے اس کتاب کے مقصد کو سمجھا؟ یہ کتاب کس لیے آئی تھی؟ یہ تو دنیا کی امامت کروانے کے لیے آئی تھی، یہ تو کتاب اس لیے آئی تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن اس کتاب کو اس مقصد سے ہٹا دیا گیا اور اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا گیا، اور اس کتاب کو صرف برکت کے لیے گھروں میں رکھا جانے لگا اور اس کو پانی میں گھول کر پلایا جانے لگا، تو تم اس سے چھوٹی چھوٹی چیز مانگو گی تو وہ بھی ملے گی، اور اگر تم اس سے دنیا کی بادشاہت اور حکومت چاہو گی تو تمہیں وہ بھی ملے گی۔ یہ کتاب تو انقلاب والی کتاب ہے، اس مثال سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی حامل کتاب ہو، تم بھی حامل قرآن ہو، کیا تم نے اس قرآن کا حق ادا کیا یا تم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں؟ جیسے جانور ہوتے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، یا جس جانور پر سواری کی جا رہی ہے اسے نہیں معلوم کہ میری پیٹھ پر کتنی امپورٹنٹ چیزیں لے کر جائی جا رہی ہیں، وہ تو اس سے نابلد ہے، ناسمجھ ہے۔ لیکن انسان کو تو معلوم ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہٰذا اس قرآن کو جس مقصد کے لیے آیا تھا اور جیسے صحابہ کرام نے اس کو لیا، ایسے اس قرآن کو ہم لیں۔ تو قرآن میں ہو غوط زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ ان سے کہو اے لوگ جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے تہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جیسے سبت کا دن یہودیوں کے لیے تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن خرید و فروخت، بزنس، کچھ بھی تمہیں دنیاوی کام نہیں کرنے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے سے ہفتے کے دن کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حال کیا کر دیا گیا، کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ بندر اور سور بنا دیا گیا تھا ان کو، جنہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا تھا، سبت کے قانون کو توڑا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا، کرسچنس نے، کہ یہود کے پاس ہفتے کا دن ہے، تو انہوں نے خود سے اتوار کا دن اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، انہوں نے خود ہی، کوئی بادشاہ تھا جس نے یہ بعد میں اعلان کر دیا کہ سنڈے یعنی اتوار کا دن نصارہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا۔ پہلے سے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک دن ایسا مقرر کریں جس دن سب مل کر اجتماعی طور پر عبادت کریں، تو انہوں نے جمعہ کے دن اپنے لیے پسند کیا تھا۔ کہنے لگے کہ اتوار کا نصارہ کا ہے اور سیٹرڈے یہود کا ہے، لہذا صحابہ کرام نے جمعہ کے دن کو مخصوص کیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو، جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جمع ہونا، اسی سے جمعہ نکلا ہے، تو انہوں نے جمعہ کا دن پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو ان کے لیے مخصوص کر دیا جمعہ کو۔ اور جمعہ ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے کچھ اسپیشل احکامات ہیں ہمارے یہاں پر، جیسے یہودیوں کے لیے تورات میں سبت کے دن کے لیے قانون تھے، ہفتے کے دن کے لیے۔ جمعہ کے دن جو ایک اسپیشل ٹائم ہوتا ہے 10 بجے سے لے کر نماز تک، جمعہ کی نماز تک، اس وقت تک سارے کاروبار بند کر دینے چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر جو اس حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ان کا کیا حال ہوا۔ تو مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے مسلمان پوری نماز، جمعہ کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھروں پر بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور عین خطبہ ختم ہونے کے بعد اپنی ٹوپیاں گھروں سے لے جاتے ہیں، اور دکانیں کھلی رہتی ہیں، مسلمانوں کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں۔ اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی دکانیں کھلی ہیں، مسلمانوں کا کاروبار چل رہا ہے، کیونکہ رمضان میں بکری بہت ہوتی ہے، ہر کوئی شیر خرمے کا سامان خریدا ہوتا ہے، ہر کوئی افطار کے لیے، اس کے لیے، کیونکہ رمضان کو تو ہم نے کھانے پینے کا بنا لیا نا مہینہ، تو رمضان میں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، رمضان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم الٹا خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن لوگوں کے آنے والوں کا نام لکھتے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی خطبہ شروع کرتا ہے امام، فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا نام تو لکھا ہی نہیں گیا جمعہ کی نماز میں، اگر آپ لیٹ آئے تو۔ ہمارے کہتے ہیں خطبے سے کیا دلچسپی، وہ خطبے میں امام صاحب ادھر ادھر کے ہانکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہانک رہے ہوں گے، اس کے جواب دے وہ ہیں۔ آپ یا تو ایسی مسجد تلاش کریں جہاں پر اچھا خطبہ ہوتا ہو، جہاں پر واقعی میں صحیح بات بتائی جا رہی ہو۔ پہلے سے تیاری کرے، جمعہ کے دن اہتمام ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون اور مستحب عمل تھا کہ آپ اس دن غسل فرماتے، اچھا لباس زیب تن کرنا چاہیے، عطر وغیرہ لگا کر نماز کے لیے جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے جمعہ کی نماز کی کہ دو رکعت کم کر دی گئی، صرف دو رکعت ہے جمعہ کی نماز، جبکہ ان دو رکعت کے بدلے خطبہ دیا گیا مسلمانوں کو، اور خطبے کے بھی آداب بتائے گئے ہیں۔ کیسے پاسبل ہے کہ مسلمان جمعہ چھوڑ دیں اور کاروبار جاری رکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ باقاعدہ قرآن کا حکم ہے، پھر احادیث اس پر صراحت کرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان جمعہ کے دن نماز کے وقت دکانیں کھلی رکھیں تو کیا افسوس نہیں کرنا چاہیے اسے مسلمانوں کے حال پر؟ اور کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ جمعہ کے کیا احکام ہیں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں پر دراصل یہ معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ کوئی قافلہ آ گیا، یا تو تجارتی قافلہ تھا یا پھر کوئی کھیل تماشے والے لوگ تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جا کر اس قافلے کو کے پاس چلے گئے، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ کو ہمارے یہاں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن پڑھنے کا اس کا کوئی ہمیں اس کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہاں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت یا پورا سورہ کہف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ سورہ جمعہ دراصل اس لیے آیا ہے کہ اس میں جمعہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ رسول اللہ واللہ یعلم انك لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب کچھ یہ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جس سے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ بہت ہی بہترین یہ آیت ہے جس میں سمجھایا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ بظاہر منافقین، ان کی ٹھاٹ باٹ، ان کا رہن سہن، ان کا اسٹائل اتنا بہترین نظر آتا تھا کہ ان کو دیکھ کر گویا لگتا تھا کہ ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ان کا لباس، ان کا اسٹائل، ان کا چلنے پھرنے کا انداز، ان کی باتیں کرنے کے طریقے، کہ باتیں ایسے دل کو لبھانے والی، لیکن صرف باتیں ہی باتیں، عمل کچھ نہیں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے، ان کی باتیں اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کے گرویدہ ہو جائیں۔ واہ، کیا اچھا درس دیتے ہیں، یا کیا اچھی باتیں کرتے ہیں، یا کیا اچھی تقریر کرتے ہیں، یا کتنی اچھی گفتگو کا انداز ان کو آتا ہے عام زندگی میں بھی۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ بظاہر تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا، لیکن اصل میں عمل کچھ بھی نہیں ہے ان کا۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے سردار، جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا تھا۔ ایک سفر سے واپسی کے دوران کچھ آپس میں، کچھ وہاں پر انصار اور مہاجرین میں تھوڑی سی بات پر کچھ بات چیت ہو گئی زوردار، تب یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو تم نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے، موٹا کیا ہے، کھلا پلا کر۔ تم انہیں مال و دولت دینا بند کر دو، تم انہیں سپورٹ دینا بند کر دو، یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اور اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ یہ خود عزت والا ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے بیٹے نے اس کا راستہ روک دیا تھا جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو اندر آنے سے روک دیا تھا مدینہ میں، جب اللہ کے رسول نے پرمیشن دی، جب انہوں نے آنے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تونے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی مال اور اولاد یہ دراصل انسان کے لیے ایک طرح سے آزمائش ہے. فتنہ کیوں کہا گیا مال اور اولاد کو؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور فراموش کر دیتا ہے. احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہن پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہم پر تنگی ہو جائے گی تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی خاطر کچھ کرنے والے ہیں یا استغفار کرنے والے ہیں اللہ ان کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ان کو اس کی توقع بھی نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے مال کو جو ہے سینت سینت کر رکھتا ہے, کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, جبکہ کون سا مال اس کا باقی بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تونے کھا کر ختم کر دیا, دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا, اور تیسرا وہ جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. تو جو آپ نے پہنا وہ دنیا میں بوسیدہ ہو گیا, جو کھایا وہ ختم ہو گیا, جو اللہ کی راہ میں دیا وہی باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے بنے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ تغابن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن, اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سبحہ سے شروع ہونے والی تمام صورتیں مسبحات کہلاتی ہیں. مسبحات مطلب وہ صورتیں جس میں تسبیح بیان کی گئی ہے یا تسبیح بیان کرنے والی. ان تمام مسبحات کے بارے میں ایک حسن روایت ہمیں ملتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیت سے بہتر ہے. اللہ کی تعریف سے بات بیان ہو رہی ہے ہر صورت میں, اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اب دیکھیں تسبیح کیا ہوتی ہے. تسبیح جس میں پاکی بیان کی جائے, اور بہترین تسبیح جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں سے ہیں. ہم سب جانتے ہیں فرض نماز کے بعد بھی ہمیں یہ تسبیحات سکھائی گئی ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر. جب ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی تھکن کا اظہار کیا کہ کام کرتے کرتے وہ تھک جاتی ہیں, یہ کام کی ان پر زیادتی ہے, تب اللہ کے رسول نے انہیں یہ تسبیح سکھائی تھی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہوئی. دیکھا جائے تو اگر ہم کائنات پر غور کریں تو بے اختیار اگر انسان کے ذہن میں تعصب نہ ہو تو بے اختیار اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے. اور یہ سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا یہ اللہ کی تسبیحات میں سے ہے. اور کہنا چاہیے کہ یہ بات ہونی ضروری ہے, اگر انسان واقعی میں اللہ کا بندہ ہے تو ضرور اس کی زبان سے اور اس کا دل گواہی دے گا کہ جو جو بھی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں چیزیں پیدا کی ہیں یہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا تھا, کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے, اللہ کی تعریف, اس کی تسبیح, اس کی توصیف ہماری زبان سے ادا ہوتی رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. یعنی پوری کائنات کا تنہا مالک خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. پھر وہ کیسا رب ہے؟ ہو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, اس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. تو یہاں پر کافر اور مومن یعنی ایک کوئی ناشکر ہے, کوئی فرما بردار ہے, کوئی اللہ کو ماننے والا ہے, کوئی اللہ کو نہیں ماننے والا ہے. تو اب ہمیں یہ سب دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا ہے؟ اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ پیچھے بھی ہم کئی دفعہ ذکر پڑ چکے ہیں کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ اس نے تمہاری صورت گری کی اور بہترین صورت گری کی۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ اللہ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جیسی ضرورت تھی ویسی ہماری صورت گری کی۔ دو آنکھیں، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز جیسے اپنی جگہ جوڑ دی گئی ہے۔ اگر یہ الٹ ہو جاتی تو آپ خود بتائیں کہ انسان کیسے لگتا۔ یہ بھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر بھی اللہ تعالی نے ہماری بہترین ساخت پر ہمیں پیدا کیا، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ اور اس کے رسول اور روشنی، تو روشنی سے مراد یہاں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر کیا چیز نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جی قرآن۔ تو یعنی صرف اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھیں، یعنی یہی آپ کی گائیڈ بک ہے، یہی رہنمائی کرتی ہے، یہی سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی انسان جائے گا وہ بھٹکتا رہے گا۔ قرآن کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہیوں کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایسی ایسی پگڈنڈیاں ہیں جو انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا سکتی ہیں، اور سلامتی کی راہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کے راستے سے ہو سکتی ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ تغابن، ہار جیت کا دن، اصل فیصلے کا دن۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ مضمون ہم قرآن میں، الحمدللہ آج ہم 29th پارے تک پہنچ چکے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ مضمون کتنی دفعہ گزر چکا ہوگا کہ جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا ان کے لیے جنتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں سے دور کر دیے جائیں گے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہ، اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائے گی۔ یدخلہ جنات تجری، یہاں پر واحد کے صیغے میں لفظ استعمال ہوا ہے اور پیچھے جمع کے صیغے میں لفظ آیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لانے کا فائدہ اور عمل صالح کا فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ یعنی انسان اگر ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے تو خود بخود جو اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ صالح عمل دراصل جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ کلمہ لا الہ پاکیزہ کلمے سے اس کو تشبیہ دی گئی تھی، پاکیزہ کلمے سے، اور کہا تھا کہ اچھے عمل، اچھی بات اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، اوپر بڑھاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح انسان کو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صرف درجات کو ہی کو بلند نہیں کرتا، بلکہ اس میں اگر کچھ نہ کچھ ایسی کوئی خرابی آ گئی ہے، کچھ چھوٹی موٹی خرابیاں، وہ ان سب کو بھی مٹا دیتا ہے، ان سب کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ بتائیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند سودا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ایمان لا کر صرف اور صرف عمل صالح کرنا ہے، ساری مشکلیں ہماری آسان ہو جائیں گی، اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنت میں ہمیں رہنے دے گا، تو کیا یہ تجارت فائدہ مند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیت کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ والی وہ آیت ہے جو قرآن میں، یہ بھی آیت اکثر جگہ بتائی گئی ہیں کہ اولاد اور مال آزمائش اور کہیں اس کو فتنے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہاں دشمن بتایا گیا ہے. ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ بعض تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ من کا لفظ آیا ہے، من ازواجکم، سب نہیں ہوں گے، کچھ ہوں گے دشمن. اور کیوں دشمن ہو سکتے، یا اولاد فتنہ کیوں ہو سکتی ہے، یا آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہی گھر والوں کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر یہی بیویاں اور یہ اولاد اگر نیک اور صالح ہو تو وہ تو ایسے شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو دشمن بھی ہیں اور فتنہ بھی ہیں. تو مال اور اولاد یا عورتیں فتنہ کب بن جاتی ہیں؟ جب وہ خود بھی اللہ کی حدود کو فالو نہیں کرتی، اور شوہروں کو یا گھر والوں کو، گھر کے مردوں کو بھی شوہر کی حدود کو فالو نہیں کرواتی، ایسی صورت میں وہ دشمن بن جاتے ہیں. اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو تو اللہ معاف کرنے والا یعنی غفور الرحیم ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. طبرانی کی ایک حدیث ملتی ہے، ابو مالک اشعری سے روایت ہے، کہ اس میں آتا ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے، اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی صلب سے پیدا ہوا ہے. پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. اس لیے ہم دیکھتے کہ یہاں پر مال کو، اس کو بھی آزمائش کہا گیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، جو کوئی اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے. یہ ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شح نفس، دل کی تنگی، یہ بخل سے بھی بڑھ کر ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دل کی تنگی سے بچا لے، کیونکہ یہ دل کی تنگیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو نیک کام کرنے سے روکتی ہیں، یا دوسروں کے ساتھ درگزر کرنے کا معاملہ کرنے سے روکتی ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. پھر قرض حسن کی بات آئی، اور کل سے کئی دفعہ آ چکی ہے. قرض حسن ہوتا کیا ہے دیکھا جائے تو؟ حالانکہ مال تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے. ایک تو ہوتا ہے قرض، اور ایک ہوتا ہے قرض حسنہ. تو قرض حسنہ مراد اللہ کی راہ میں دیا ہوا قرض، یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ فرمایا یضاعف لکم ویغفر لکم، وہ کئی گنا بڑھا دے گا. یعنی تم اگر اللہ کو قرض دیتے ہو تو تم کو وہ ملٹی پلائی کر کے دے گا واپس، ایک کے 700 بھی مل سکتے ہیں. اور ساتھ میں، یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بڑھا کر تو دے گئی کئی گنا وہ، لیکن ساتھ میں اس کی مغفرت بھی ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ بخش دے گا تم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے بنیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، آپ جتنا بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے لیے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کبھی بھی نہیں تھکتا. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر ہم کو واپس دے گا. سورۃ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. یہاں پر عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یہی وہ والی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ عورت کو اگر طلاق دی جائے، اگر کوئی بیک وقت تین بھی طلاق دیتا ہے تو چونکہ اس کی عدت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ تین ایک ہی شمار ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر انسان کو پسند نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی جو کہ ہو سکتا ہے ناپسندیدہ ہو ہمارے لیے، لیکن انسان ہے، ہم خود دیکھتے ہیں جب دو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس میں دونوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، دونوں کی سوچ الگ ہوتی ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ کہیں پر انسان نباہ کر لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نباہ نہیں کر پاتا. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے پیچھے ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا، حضرت زید اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. دونوں اپنی جگہ نہایت متقی، نہایت دیندار، اور دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں سے تھے، نیک بندوں میں سے. انفرادی طور پر ان میں ویسی کوئی خامی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ اور ساری چیزیں دی تھیں، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام آتا ہے. لیکن دونوں کی نبھ نہیں سکی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے کہیں پر، یہ طلاق کے معاملات پیش آتے ہیں، تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں ایسا ہوگا اس بنا پر طلاق ہوئی. ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ انتہائی اچھے، انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار ہوں، لیکن دونوں کے ساتھ نبھ نہیں پاتی. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم آپس میں علیحدہ ہو جاؤ. اور یہ آخری آپشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور طلاق کی گرہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں دی ہے. اس پر بھی بعض خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ اچھا، مرد کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ کیوں ہے؟ کیونکہ مرد قوام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، خلا کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کامیاب گزرنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں رخنے بھی آتے ہیں، اور اکثر جو شادیاں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان آخر وقت تک اس کو نبھانے کی کوشش کرے، اور پھر جب نظر آئے کہ بالکل اب بات بن نہیں سکتی، اس صورت میں پھر وہ کیا کرے کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپس میں اس طرح سے پرابلمس ہو رہی ہیں تو سکون سے علیحدہ ہو جایا جائے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ریشو ہمیں بتاتا ہے، صرف دہلی میں کہا جاتا ہے کہ صرف دہلی میں ایک شہر میں روزانہ 1000 سے زیادہ طلاق واقع ہوتی ہیں، صرف دہلی شہر میں. اور پہلے تو ایسا تھا کہ طلاق کبھی کبھی سننے میں آتی تھی. آج سے میں ہمیشہ وہ مثال لیتی ہوں، کیونکہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تیار کر چکی ہوں، بہت ساری کتابوں سے مطالعہ کیا تھا الحمدللہ. ایک زمانہ تھا ہم لوگوں نے ایک بڑا پروگرام کیا تھا جس میں عورت کا اصل دائرہ کار اس کا اپنا گھر ہے، اس پر سبھی لوگوں نے اپنی آرا پیش کی تھی. تو اس زمانے میں کئی کتابوں سے تیار کر کے ایک مضمون تیار کیا تھا، جس میں سے ہر جگہ سے جو رپورٹ پڑھی تھی، تو اس رپورٹ میں اس کا لب لباب یہ تھا کہ دنیا میں ہر وہ جگہ جہاں پر غیر مسلم ممالک ہے، وہاں پر طلاق کا ریشو زیادہ ہے. خصوصاً اس وقت برٹین میں بہت زیادہ تھا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. برٹین، امریکہ، وہاں پر ریشو یہ بتایا گیا تھا کہ 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 63 یا 65% طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں، وہاں تو پہلی بات تو شادی کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، شادیاں ہوتی بھی ہیں تو زیادہ تر شادیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ صرف 10% لوگ ہوتے ہوں گے جن کی زندگی کامیابی سے گزرتی ہے، اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو پہلے یہ ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں پڑھا تھا، اس وقت یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ سب سے کم طلاقیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں اور خصوصاً سعودی عرب کا اس وقت ریشو بتایا گیا تھا کہ سب سے کم طلاقیں سعودی عرب میں ہوتی ہیں، لیکن ابھی عرب نیوز، سعودی گیزٹ، یہ دونوں اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت میرے سامنے عرب نیوز میں آئے دن اس ایشو پر بات ہو رہی ہے اور آرٹیکلس آ رہے ہیں۔ سعودی گیزٹ میں جو آرٹیکل آیا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ سب سے زیادہ طلاقیں اب فی الحال سعودی عرب میں ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر جو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں وہ ایک سال کے اندر ہونے والی ہیں، اور اس کا ریزن یہ بتایا گیا، بہت سارے ریزنز بتائے گئے تھے، اس میں ایک ریزن یہ بھی بتایا گیا کہ عورتوں کا گھر میں دل نہ لگنا، اور عورتوں کی یہ سوچ کہ ہم بھی مردوں کے برابر ہیں، ہمیں جاب کرنا ضروری ہے یا ہم بھی گھر میں رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے، یہ شوہر کو وہ عزت وہ رسپانس نہ دینا، یہ وجوہات اس میں مین وجوہات یہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اور ڈیٹیل بتائی کہ شوگر کی مریض زیادہ ہو گئے جس سے ایک چڑچڑاپن ہو گیا ہے، ڈپریشن کا لوگ شکار ہو گئے ہیں، پھر آفیسز میں غیر عورتوں کے ساتھ کام کرنے کی بنا پر کہ ایک مرد پھر کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتا، اس کے تعلقات دوسری عورتوں سے قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، مخلوط سوسائٹی، وہ سارے بہت سارے ریزنز تھے، لیکن مین ریزن یہ تھا کہ عورت کا گھر میں دل نہ لگانا، گھر میں کھانا نہ بنانا، اور یہ چیز اتنی عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں طلاق کا جو نقصان صرف اکیلے وہ دو میاں بیوی پر نہیں پڑتا ہے، بلکہ طلاق کا نقصان دو خاندان اٹھاتے ہیں اور خود اس خاندان کے بچے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جتنا نقصان بچوں کا ہوتا ہے کیا کسی کا ہوتا ہے؟ یا تو وہ باپ سے محروم یا ماں سے محروم، یا نفسیاتی مرض کا شکار، یا تو ان کو ہاسٹل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا بس ادھر ادھر بچے رل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں اور باپ میں جو جدائی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آپشن کے طور پر یہ بات رکھی ہے کہ اگر گزارا بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہے، دونوں بالکل نباہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس صورت میں مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے دے، لیکن طلاق وہ ایسے ہی نہیں دے گا جیسے آج ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ ہمارے یہاں بس اچھا بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا، طلاق طلاق طلاق، بیوی میکے جانا چاہ رہی ہے، یہ شوہر بھیجنا نہیں چاہ رہا ہے، بیوی کچھ اور ڈیمانڈ کرے، یہ شوہر ماننا نہیں چاہ رہا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، بس ہر وقت یہ دھمکی طلاق دینے کی۔ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، طلاق آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی دھمکیاں نہیں دی جاتی کہ ذرا ذرا سی باتوں پر جو ہے بیوی کو دھمکی دی جائے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور غصے میں اگر نمک کم ہو گیا کھانے میں، نمک زیادہ ہو گیا، یا کچھ ایسی کوئی اور سچویشن پیش آ گئی اور پھر طلاق کہہ دیا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ اس طرح سے طلاق دی جائے اور اس طرح سے بات بات پر طلاق کی دھمکی دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا معصوم بچہ ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ بچوں کا کیا قصور ہے اس میں، بچوں کو کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے، ماں باپ کی اگر نہیں نبھی یا ماں باپ اگر نہیں گزارا کرنا چاہتے، دیکھا جائے تو نقصان بچوں کا ہوتا ہے۔ یہ طلاق کا ریشو ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر کیا طلاق کا ریشو ہے، یہ تو بہت پرانی رپورٹ ہے، ابھی لیٹسٹ رپورٹ میں تو اس سے بہت کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مغربی کنٹریز، مغربی ممالک، اس میں زیادہ ریشو ہے طلاق کا، لیکن اب مسلمان ملکوں میں اور مسلمانوں میں بھی ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سب۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق جو ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے اور آخری آپشن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور ابھی تو آپ انڈیا کے جو اردو اخبارات آ رہے ہیں، ان اردو اخبارات کے آرٹیکلز آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ جو طلاق ہونے والے ہیں، تین مہینے شادی کو 3 مہینے ہوئے اور طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ لڑکیاں کوئی بات برداشت نہیں کر پا رہی، ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے فرائض پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ اگر آپ دیکھیں ایسا ہوتا رہا تو ہمارے یہاں تو ابھی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میرڈ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو کچھ چاہیے کہ جو طلاق یافتہ ہے ان کا کیسے ہوگا پھر معاملہ حل۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ہمیں بچپن سے، آپ دیکھیں کیوں دینی تعلیم ضروری ہے بچپن سے، کہ بچپن سے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو دونوں کو بتایا جائے، کیونکہ یہ جو آگے چل کر مرد جو طلاق دینے والے ہوتے ہیں یہ کسی کے بیٹے ہی ہوں گے، اور جو لڑکیاں برداشت نہیں کرتی یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوں گی۔ تو بچپن سے ایسی تعلیم دی جائے کہ ان کو صحیح اسلامی معلومات ہو، طلاق کو وہ غیر مسلموں کے نظریے سے نہ سمجھیں، کیونکہ جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہوتے ہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو غیر مسلموں کے ہاتھ آتے ہیں، وہ یہی ٹاپکس ہیں، 4 بیویاں، 1 سے زائد نکاح کی جو اجازت ہے وہ، طلاق اور پردہ۔ یہ ایشوز ایسے ہیں، ہمیشہ سے اس پر بات ہوتی آئی رہی ہے، اور ہمیشہ سے مستشرقین اس کو وجہ جواز بنا کر اسلام پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ تو آپ بچپن سے بچوں کو تعلیم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ طلاق کا جو جائز طریقہ ہوگا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ حالت طہر میں، ایک عورت ہے، اب اگر دونوں میاں بیوی کو اب پتہ چل گیا ہے کہ دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا اچھے حالت میں، اچھے معاملات میں، اب شوہر یہ کرے گا جو مسنون طلاقی میں بات کر رہی ہوں، اس کو مسنون طلاق کہیں گے۔ حالت طہر میں یعنی حیض سے عورت پاک ہو جائے، اس کے بعد دونوں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، حالت طہر میں شوہر بیوی کو ایک طلاق دے گا، اور ایک طلاق کافی ہے۔ اگر آپ کو جدا ہونا ہی ہے تو آپ کو 10 طلاق، 3 طلاق کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ صرف ایک بار طلاق دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فطلقوہن لعدتہن، کہ ان کو طلاق دو، ان عورتوں کو ان کی عدت کے اندر، یعنی ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی وقت چاہے اٹھ کر آپ طلاق نہیں دے سکتے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے اور نہ طریقہ ہے۔ تو حالت طہر میں شوہر ایک طلاق کہے گا، اب بیوی اور شوہر دونوں انتظار کریں گے، 3 مہینے کا ٹائم ہے ان کے پاس، اب ان 3 مہینوں کے اندر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو الحمدللہ۔ اور اسی لیے عدت کے دوران بیوی شوہر کے گھر رہے گی، بلکہ خاص طور سے علماء کرام نے تاکید کی ہے کہ بیوی شوہر کے گھر رہے اور بناؤ سنگھار بھی کرے، تاکہ جو ان کے درمیان آپس میں تنازعات چل رہے ہیں، بیوی کے بناؤ سنگھار کی وجہ سے ہو سکتا ہے شوہر کا دل بیوی کی طرف مائل ہو جائے، یعنی آخری حد تک کوشش یہی کرنی کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ اب جب 3 مہینوں کے اندر شوہر کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، مجھے گزارا کرنا ہی نہیں ہے، اب اس کا معاملہ ختم، بیوی اپنے گھر چلی جائے گی اور یہ طلاق واقع ہو گئی، اس کے بعد اب بیوی کو طلاق کی عدت گزارنی ہوگی۔ اب یہ ایک طلاق دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ کبھی دونوں کو نکاح کرنا ہو اور اس عورت کا کہیں اور نکاح نہ بھی ہوا ہو، تب دونوں میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے کہ دونوں کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں زندگی میں، اگر ان کو احساس ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے پھر انتظار کیا جائے، پھر دوسری طلاق دی جائے پھر انتظار کیا جائے، یعنی وہ 3 مہینے عدت کے، پھر تیسری طلاق دی جائے، اور تیسری طلاق طلاق بائنہ ہوگی۔ بائنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بیوی بین ہو گئی، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے جدا ہو جائیں گے، اب اسی صورت سے ممکن ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہو اور پھر وہ دوسرا شخص اس کے ساتھ زندگی گزارے، جو ایک میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے وہ زندگی گزارے اور خود بخود طلاق دے۔ اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ اب اگر وہ دوسرا شوہر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ پھر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اب ایسی صورت میں پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ جو سازشی نکاح ہوتے ہیں اس کو سازشی نکاح کہا جائے گا، جو نکاح نہیں ایکچولی وہ ڈراما ہے، ڈراما اسٹیج کیا جاتا ہے جو حلالہ کروایا جاتا ہے ہمارے یہاں، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں وہ شخص کے بارے میں جس پر لعنت کی گئی ہے یا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، آپ نے اس کو کرائے کا سانڈ کہا اور لعنت ہی کہا، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں بھی، کیونکہ پہلا پرانا شوہر ہوتا ہے جو کرواتا ہے اور وہ نیا شوہر جس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے پیسے دے کر کہ تم آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے نکاح کر لو اور پھر طلاق دے دینا۔ ایکچولی سازش ہے یہ، ڈراما ہے یہ، یہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک حدود کو پامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دی کہ تم نے طلاق دے دی تو اب وہ بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تو حبت کا دعویٰ ہے۔ تو یہ کیسا دعویٰ ہے؟ آپشن رکھا ہے ہمارے لیے جائز طریقے سے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حلالہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، حلالہ۔ تو عدت کے اندر ان کو طلاق دینی ہے عورتوں کو، جو مسنون طلاق ہوگی وہ یہ طلاق ہوگی کہ عدت کے اندر ان کو طلاق دی جائے، اب اس کے بعد خود بخود وہ بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ ایک آپشن یہ باقی رہے گا کہ زندگی میں آپ کبھی دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بہترین بات نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں پچھتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حلالہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایسے سوچ سمجھ کے تھوڑی طلاقیں دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو بس جھٹ سے کہہ دیا۔ اور یہ جو بات ہے کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے اندر، یہاں پر عدت کے اندر طلاق دینے سے مطلب ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت نہیں ہو اور آپ عصر کی نماز پڑھ لے رہے ہیں تو آپ کی عصر کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے طلاق بھی عدت کے اندر دینی ہے، ایک طلاق دینی ہے پھر انتظار کرنا ہے، پھر دوسری طلاق دینی ہے پھر انتظار کرنا ہے۔ تو آپ بیک وقت جو 3 کہہ دیتے ہیں تو 3 نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی قانون رائج تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے 2 سالہ خلافت کے زمانے میں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 2 سال یہی قانون رائج رہا کہ 3 طلاقیں بھی ایک ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا مذاق بنا لیا ہے، 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے کہ نہیں ہم تو نیت ہماری ایک ہی دینے کی تھی، تب انہوں نے سزا کے طور پر یہ قانون رائج کر دیا یا یہ حکم جاری کیا یہ تین، اب اگر بیک وقت کوئی زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو وہ تین شمار ہو جائیں گی اور دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے گی. یہ انہوں نے بطور سزا کے یہ کیا تھا. تو یہ ان کا ایک اوپینین تھا، ان کا ایک خیال تھا، باقی سارے صحابہ اکرام ان کے ہم خیال نہیں تھے. ایون امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے اس میں امام ابو حنیفہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی راضی ہیں ملنے کے لیے تو طلاق اگر واقع ہو بھی گئی ہے، یعنی اگر بیک وقت شوہر نے غصے میں کئی طلاقیں کہہ دی ہیں تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور دونوں میاں بیوی ملنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ملنے دیا جائے، کوئی خاندان والے ان کو روکیں گے نہیں. ہمارے یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی ملنا بھی چاہتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے بھی ہیں تو یہ خاندان والے ہوتے ہیں جو ان کو روکتے ہیں کہ نہیں اب جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، غلط چیز ہے یہ. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی عدت کے اندر طلاق دو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ عورت کو عدت کے دوران اپنے شوہر کے گھر ہی رہنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مودت اور دوبارہ سے محبت پیدا کر دے، اور جو طلاق کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ ختم ہو جائے. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور ایک گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یعنی اگر تم نے ایک یا دو طلاق دے دی ہے جو کہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، پہلی اور دوسری طلاق طلاق رجعی کہلائے گی اور تیسری طلاق بائن کہلائے گی. تو ایسی صورت میں کہ جب تم نے ایک یا دو طلاق دے دی ہے ان کو اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر فیصلہ کر لو کہ آیا عورت کو رکھنا ہے، تو پھر کیا کرو، اس کو زوجیت میں رکھ لو، اور رکھنا ہے تو نبھانے کی غرض سے رکھو. اس غرض سے نہ رکھو کہ ستانے کے لیے کر رہے ہو کہ ابھی رجوع کرو گے پھر طلاق، پھر رجوع کرو گے پھر طلاق، یہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ پوری زندگی میں انسان کے پاس یہ آپشنس ہے کہ وہ ایک بار طلاق دے گا، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، پھر زندگی میں ایک اب حق اس کا ختم ہو گیا، اس کے اوپر جو تین چیزیں تھیں تو ایک چیز اس نے خود ہی ختم کر دی. اب اگر وہ زندگی میں دوبارہ طلاق دیتے تو دوسری طلاق مانی جائے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ نبھانے کی غرض سے رکھو، ستانے کے اور تکلیف دینے کی غرض سے نہ رکھو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ہمارا دین بہت ہی زیادہ کانشیس، یعنی وہ سامنے والے کو بھی الرٹ رکھتا ہے اور اس کو ہر طرح سے ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی ایسا بے وقوفوں والا دین نہیں ہے. آپ کو تاریخ کے، یعنی اگر آپ طلاق دے رہے ہیں، آپ کسی کوئی بیوہ ہوا ہے یا کسی کو بچہ پیدا ہوا ہے، ہر حال میں اس کو تاریخیں یاد رکھنی ہے، اس کو اپنی عدت کا شمار کرنا ہے. بیوہ عورت ہے، وہ بیوہ ہوئی ہے، لیکن اس کو اپنی عدت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کب سے میری عدت شروع ہوئی ہے اور کب ختم ہوگی. اسی طرح سے طلاق یافتہ عورت، اس کی عدت تین حیض بتائی گئی تھی. ہو سکتا ہے کسی کو حیض نہ آتا ہو، یا ہو سکتا ہے حیض کی کوئی منتھلی ان کا کوئی ڈیٹ نہ ہو، ڈسٹرب ہو. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسی عورتوں کے لیے یعنی تین حیض اگر نہیں تو پھر تین مہینے، کہ جن کو ابھی حیض نہ آیا ہو یا جن کا حیض ختم ہو گیا ہو تو ان کی پھر عدت کتنی ہوگی، تین مہینے ہوگی. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی ڈلیوری تک ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. دو بار ذکر آ گیا ایک ہی صورت میں کہ زمانے عدت میں عورتیں شوہر کے گھر ہی رہیں گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ بتائیں، کہ ہمارے یہاں تو ایسا کرتے ہیں، پہلے ہی بیوی روٹ کر میکے چلی جاتی ہے اور شوہر کے گھر نہیں رہتی، یا شوہر خود اس کو میکے بھیج دیتا ہے. اب ایسی صورت میں دونوں کے درمیان موافقت کی کیا صورت ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوی شوہر کے گھر ہی رہے گی. اب جب فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے کہ اب شوہر کو چھوڑنا ہی ہے، اس صورت میں پھر جب اس کی یہ والی عدت ختم ہوگی یعنی پہلی طلاق کی، تو اب پھر وہ پھر چلے جائے گی میکے جہاں بھی اس کو جانا ہے. لیکن طلاق دینے کی صورت میں شروع میں بیوی گھر ہی میں رہے گی جو اس کی عدت کا پیریڈ ہوگا، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھرے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے. یہ بھی ایک اصول اسلام ہمیں دیتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کی جو ذمہ داری وہ مرد پر پھر نہیں آتی ہے. ہاں اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی ہے اور بچے ہیں، اور بچے بھی دودھ پلانے والی عمر میں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ چونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے، تو ماں اگر دودھ پلاتی ہے بچوں کو، اس پر راضی ہوتی ہے، تو شوہر کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اس کا خرچہ. اور اگر ماں دودھ نہیں پلاتی ہے تو اس مرد کو کہیں اور انتظام کرنا ہوگا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. دوسری صورت میں جب اگر طلاق ہو گئی ختم، تو اب شوہر پر ذمہ داری نہیں ہے اس عورت کے نان نفقے کی. ہاں بچے اس کی ذمہ داری میں ہیں، لیکن بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پر شاہ بانو کیس، اس کو بہت اچھالا گیا، اور اس کیس میں الٹا اسلام کی تعلیمات کے خلاف فیصلہ کیا گیا. تو آپ دیکھیں، اسی لیے جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے ہمارے ہندوستان میں، وہ کیوں بنایا گیا مسلم پرسنل لا بورڈ؟ اسی لیے کہ جو مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں، کم از کم مسلمان اور تمام دنیا کے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہمارے نکاح کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہماری وراثت کا طریقہ الگ ہے، مرنے کے جینے کے سب کے آداب مسلمانوں کے الگ بتائے گئے ہیں. سارے دین ایک طرف ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کسی بھی بات پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کی آیت کردہ حدود ہیں، ٹھیک ہے، جو عدالتی جرائم ہوں گے، جو عدالت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں وہاں قانون یہ بنایا گیا ہندوستان میں کہ ٹھیک ہے، عدالتی چیزیں، یعنی اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی اس طرح سے کام کرتا ہے، تو وہ ہندوستان کا جو قانون ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اگر یہ جو آئلی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں، وراثت ہے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ مسلمان اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود نافذ کی ہیں. تو شاہ بانو کیس میں بہت زیادہ پرابلم ہوئی تھی، اور اس وقت بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی، اور آج بھی یہ کوشش شروع ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمان عدالتوں میں کیس لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے مسلمان خود کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اور ڈوری کیس دائر کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق کے بعد بھی نفقہ چاہیے. تو پھر غیر مسلم عدالتیں کہتی ہیں کہ جب تمہارے مسلمان خود اسلام کے قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تم یہ والا قانون فالو کرو. اور پھر بات اس کی اچھالی جاتی ہے اور نکالی جاتی ہے کہ پورے ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا جائے، یعنی سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا. جو حکومت متعین کرے گی جس قانون کو، حکومت کے طریقے سے نکاح ہوگا، حکومت کے طریقے سے طلاق ہوگی، پھر کوئی کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا. وراثت کا قانون بھی پھر حکومت کے طریقے سے ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا نا مسلمانوں کے لیے. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے کیسز عدالت میں نہ لے کر جائیں. ہمارے جو آئلی کیسز اگر ہوتے ہیں، خاندانی تنازعات جو ہوتے ہیں ہمارے، کوشش کریں کہ اس کو مسلمانوں کی عدالت میں حل کیا جائے. اور اس کے لیے کچھ جگہ جگہ کچھ لوگوں نے دار القضا کے نام سے عدالتیں قائم کی ہیں، جہاں پر ایک مفتی ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں مسلمانوں کے معاملات کا. تو بہتر ہے کہ ایسے کیسز ہم گورنمنٹ کی عدالتوں کی بجائے دار القضا میں لے کر جائیں، تاکہ یونیفارم سول کوڈ کی بات گورنمنٹ نہ کرے. خدا نہ خواستہ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوتا ہے، آپ یقین جانیے مسلمانوں کا دین ہی ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو کہ جس وقت ہندوستان میں قانون بن رہا تھا، جب ڈویژن ہوا، اس وقت مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اور علماء کرام نے بیٹھ کر سر جوڑ کر آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اگر یہاں پر ایسی حکومت قائم ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا. تب انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا، اور یہ قانون پاس کروایا کہ مسلمان اپنے معاملات اپنے اسلامی قوانین کے طور پہ حل کریں گے، حکومت کی اس میں مداخلت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کام کیا تھا، اور اللہ کرے کہ یہ قائم رہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ تحریم، اس کا تھوڑا سا پس منظر اگر ہم سمجھ لیں تو پھر آگے اس کی تفسیر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے جاتے تھے ملاقات کے لیے۔ کچھ دن سے ایسا ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش کے گھر زیادہ دیر بیٹھنے لگے۔ یہ بات دوسری ازواج کو پسند نہیں آئی۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا، اور خصوصاً اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھی، کہ معلومات کروائی کہ کیوں اللہ کے رسول وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ زینب بنت جحش کے گھر کہیں سے شہد آیا ہوا ہے، اور شہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور ازواج کو ساتھ میں ملا لیا، جس میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسا کرو کہ جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے کہو کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی شہد حاصل کرتی ہے رس چوس کر، اور اس کی تھوڑی اسمیل جو ہے بسان قسم کی ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفاست پسند اور بہت زیادہ کانشیس تھے اس معاملے میں، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے پاس اس قسم کی اسمیل آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو ان لوگوں نے بھی یہی جملہ کہا، اور یہ بات اللہ کے رسول کی نفیس طبیعت پر گراں گزری۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو شہد میں استعمال کر رہا ہوں اس سے اس طرح کی اسمیل سی آ رہی ہے۔ تب آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں کبھی اب شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ اے نبی تم نے وہ چیز کیوں حرام کی ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں لے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے۔ کسی کے بس کی بات اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے طور پر خود سے حلال کر لے۔ تو پھر کس طرح سے لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں یا کبھی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ اب میں فلاں چیز کو تو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی، فلاں چیز تو میں کبھی نہیں کھاؤں گی۔ تو ایسی قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر ان قسموں سے نکلنے کا کفارہ بھی ہم کو بتایا گیا ہے کہ ان قسموں سے نکلیں گے تو کیسے کس طرح سے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی خواہش سے نہیں کیا تھا اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بلکہ بیویوں کی باتوں کی بنا پر کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول اس چیز کو حرام کر لیتے اپنے اوپر، اور اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو ختم نہ کرواتا، تو آج شہد جیسی چیز سے ہم محروم ہو جاتے۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے امت محمدیہ کو جو محبت ہے وہ کوئی محتاج بیان نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ بھی موڑتے ہیں، لیکن میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو بغیر سوچے سمجھے بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول اتنی فائدہ مند چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو آج امت مسلمہ بھی شہد کو اپنے لیے حرام سمجھ لیتی۔ اور شہد کی تو تعریف قرآن میں بیان کی گئی ہے، بہترین مشروب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو پینے کے لیے وہ شہد ہے۔ شہد میں بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے شہد، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی کہ تم نے کیوں اپنے اوپر ان چیزوں اس چیز کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دی تھی. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. اب اگر قسم اس طرح سے کھا لی ہے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصوصاً عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے وہیں وہ قسم کھا لیتی ہیں یا نظر مان لیتی ہیں، اور ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے. لیکن اگر آپ نے ایسا کہہ دیا اور آپ نے دل کے ارادے سے کہا ہے تو آپ پر اب وہ قسم کا کفارہ واجب ہے، یعنی آپ کو اس سے نکلنا ہوگا. اور آپ کو یاد بھی رکھنا ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے کہ اب تو میں فلاں سے کبھی نہ بولوں گی، اب تو میں یہ کام کبھی نہ کروں گی، اب تو میں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی زبان سے بات نکل گئی، مطلب یہ آپ کی نظر ہے یا قسم ہے. آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا، اور اس سے اگر نکلنا ہے تو آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں قسم کا کفارہ کیا تھا. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. اب یہاں پر قرآن اس کی تصریح نہیں کرتا کہ وہ راز کی بات کیا تھی. اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، مسلمانوں کے اس وقت لیڈر، رہنما، سب طرح سے دیکھا جائے تو، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت ساری ایسی باتیں، خبریں آتی رہتی تھیں جو راز کی ہوتی تھیں. اب ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات ہو جو اللہ کے رسول نے کسی بیوی سے کہی اور اس بیوی نے کسی دوسری بیوی سے ذکر کر دیا. اب چونکہ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جن حالت میں آپ گھرے ہوئے تھے، تو بعض اوقات جنگ کی باتیں بھی ہوتی تھی، کچھ مسلمانوں کے راز بھی ہوتے تھے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ جو بات نبی نے راز سے کہی وہ بیوی نے دوسری بیوی سے کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبر دے دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بیوی نے الٹا پوچھا سوال کیا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی، یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ دوسری بیوی نے راز فاش کر دیا ہے، جن سے میں نے یہ راز کہا ہے وہ راز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلاں نے مجھے آپ کو یہ راز بتا دیا. تب اللہ کے رسول نے بتایا کہ مجھے اس ہستی نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں پر یہ بات کہنے کا مطلب یہ نہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم میں سے کوئی فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو انہیں دوہری سزا دی جائے گی، اور اگر تم دنیا اور آخرت چاہتی ہو تو اجر بھی تمہارے لیے دوہرا ہے. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں، تو یہ جو اتنا عظیم مرتبہ امہات المومنین کو ملا تھا، ایک بات اور بھی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہم جیسی خواتین ہی تھیں. ہم سمجھتے رہے کہ صحابہ کرام اور یہ خواتین صحابیات یا امہات المومنین یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھے، یا ان کے اندر کوئی دل ہی نہیں تھا، یا پھر دل تھا لیکن وہ اسے استعمال ہی نہیں کرتے تھے، یا ان کے جذبات نہیں تھے، ان کی سوچ نہیں تھی. نہیں، بالکل وہ عام انسانوں کی طرح تھے. اور بتانا یہی مقصود ہے کہ عام انسانوں سے ایسی ہوتے رہتے ہیں غلطیوں کا صدور، لیکن انہوں نے وہ بہترین لوگ تھے، سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے، سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے. اور یہ جو صحابیات تھیں، امہات المومنین تھیں، ان کا درجہ معمولی نہیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اہل بیت کا لفظ نکل استعمال کیا گیا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تو تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. تم عام، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم ذکر کرو ان باتوں کا جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. ان کو رول ماڈل بنایا گیا ہمارے لیے، یہ فرسٹ لیڈی تھیں، جیسے آج ہوتی ہے نا کسی ملک کے سربراہ کی فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی فرسٹ لیڈیز تھیں. اللہ کے رسول کی بیویاں ہمارے لیے رول ماڈلز اور پورے معاشرے کے لیے ایک طرح سے رہنمائی کرنے والی. تو ان کی چھوٹی سی غلطی کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان آیتوں کو قرآن میں نازل نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بتانا ہی مقصود تھا کہ یہ کوئی فرشتے نہیں تھے کہ جن سے کوئی چھوٹی موٹی بھول چک نہ ہوتی ہو، یہ انسان تھے، ان سے بھول چک ہوئی، لیکن یہ لوگ فوراً متنبع ہو گئے اپنی غلطی پر، اور انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بار بار بارے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پوری مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل بننے والی تھی، اسی لیے ان کی بہترین تربیت کی گئی. حالانکہ تھیں تو وہ بھی خواتین ہی. ہم سب جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کتنا بچپنا بھی تھا ان میں. جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا تو ان کی کنیز نے کیا کہا تھا؟ الہٹ سی ہیں, آٹا گوند کے رکھتی ہیں اور سو جاتی ہیں, یا لاپرواہ ہو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے. آپ عمر بھی تو دیکھیں نا کہ عمر کتنی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور کتنا ان کو ایک درجہ دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین ہیں, ان کو رول ماڈل بنانا تھا, لہٰذا ان کی چھوٹی سی غلطی پر بھی تنبیہ کی گئی. غلطی تو ہم نہیں کہہ سکتے, بھول چوکی کہہ سکتے ہیں, نادانی میں ہو سکتا ہے کچھ کام ہو گیا ہو, اس بنا پر ان کو اس پر بھی وارن کیا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم کو رول ماڈل بننا ہے دوسروں کے لیے, لہٰذا جب تمہارے درجے بلند ہیں تمہاری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. تمہارے گھر میں جو باتیں کی جاتی ہیں, جو راز کی باتیں, تمہیں اس کو راز رکھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, آپ خود دیکھیں کہ یہ امہات المومنین کے لیے کتنی بڑی وارننگ ہوگی, اور ان کا دل اس وقت کس طرح سے, کیسے انہوں نے اس بات کو گوارا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم چاہتی ہو تو ہمارے رسول تم کو طلاق دے دے اور اس کی جگہ ایسی بیویاں اس کو عطا کر دے جو کیا ہوں گی؟ مسلمات, مومنات, قانتات, تائبات, عابدات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امہات المومنین یہ سب نہیں تھی, امہات المومنین میں بھی یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں, وہ سب کی سب ایسی ہی تھی ماشاءاللہ. لیکن یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کو کسی اپنے بچے کو بلیم کرنا ہو یا اپنے بچے کو ڈانٹنا ہو یا سمجھانا ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی فلاں بچوں کی طرح بننا چاہتے ہو یا تم فلاں بچوں کی طرح ہونا چاہتے ہو. تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ویسا ہے, بلکہ بتانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ایسے خراب بچے نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ خوبیاں تو ان میں تھیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہو. انسان تھے نا, وہ بھی انسان تھے ہماری طرح, کوئی فرشتے نہیں تھے. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسی بیویاں ان کو عطا کر دیں جو ان میں ساری خوبیاں موجود ہوں, اور یہ خوبیاں خود امہات المومنین میں موجود تھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ساری کی ساری ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والی. اکثر امہات المومنین کے لیے تو یہی ہمیں لقب ملتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والی تھی. اپنے ہاتھوں سے چمڑا, اس کی دباغت کا کام کرتی, اس کو سیل کرتی, اور اس سے جو پیسہ آتا وہ اللہ کی راہ میں دیا کرتی تھی. اسی لیے ان کا لقب ام المساکین بھی پڑ گیا تھا. تقریباً جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں, اللہ نے چاہا کبھی موقع رہا تھا ہم ان کی سیرت پڑھیں گے, کہ ہر ایک کی سیرت پڑھنے کے قابل ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ خود سوچیں کہ 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی اور 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. اس کے بعد یعنی 58 ایئرس انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا. اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. اور کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں, حالانکہ دوسری جو آپ کی بیویاں تھیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھیں. یہ نہیں تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں اس لیے بہت زیادہ پسندیدہ تھیں. یہ ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں. بلکہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. ایون صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جو کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ خیبر میں یہودی سردار کی بیٹی تھیں, جب وہ آئیں تو آپ نے پھر ان سے نکاح کر لیا ان کو آزاد کر کے. تو ان کی خوبصورتی کے مدینہ میں جب چرچے پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں الٹ پڑی تھیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے, اتنی خوبصورت تھی وہ. تو خوبصورت دوسری بیویاں بھی تھیں, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا تھا. تو کیوں؟ ان کی وہ ذہانت ماشاءاللہ, اور اللہ کے رسول کی ایک ایک بات کو اس طرح سے یاد رکھ لیتی تھیں جیسے کہ بالکل ایک کیمرہ ہوتا ہے, ہر تصویر کو کیچ کر لیتا ہے, جیسے کہ کوئی کمپیوٹر والا ان کا دماغ تھا ماشاءاللہ. بہترین میتھمیٹیشین بھی تھیں, وراثت کے معاملات چٹکیوں میں حل کر لیا کرتی تھیں. کئی دفعہ ان کے جو سوالات ہیں ان سوالات کی وجہ سے آج ہمیں اتنا فائدہ پہنچا. علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی فقہ جو ہے اگر مرتب کی جائے تو ایک بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے. یہاں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں کہ امہات المومنین میں خوبیاں نہیں تھیں, ان میں تھیں یہ خوبیاں, لیکن اللہ تعالیٰ ان پر بات رکھے, کسی اور پر بات رکھے ان کو بتانا چاہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا, اے کافرو, آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یہاں پر گھر والوں کی تربیت کی بات آئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مرد کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا اور ان پر توجہ دینا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان حضرات اس تعلق سے اور اس فرض سے بالکل ہی سبکدوش ہو گئے, اور انہیں اس بات کی تو پرواہ اور فکر ہے ہی نہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف مال کما کر لا کر دینا ہے اور اپنے بچوں کے لیے آسودگیاں فراہم کرنا ہے, بیوی بچوں کے لیے, جبکہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ یقو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آج کل والدین بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ اسی طرف لے کر جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف. ہم سے بڑھ کر بھی کوئی دشمن ہوگا پھر بچوں کا؟ بچوں کی تربیت کرنی ہے, بیوی بچوں کی سبھی کی تربیت کرنی ہے, ان کو اسلام کی طرف لانا ہے, ان کو دین کی طرف لانا ہے. یہ ذمہ داری گھر کے بڑے کی ہے جو مرد ہے, قوام ہے, اور پھر بیوی کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا حدیث میں آتا ہے کہ ہر کوئی تم میں سے نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے مطابق سوال کیا جائے گا جو اس کی نگرانی میں دیا گیا تھا. مرد اپنے گھر والوں پر, عورت اپنے شوہر کے گھر پر اور بچوں پر, اور حکمراں اپنی رعایا پر. سب ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں, اپنا فرض نبھا رہے ہیں, اور ہر ایک سے جو بھی اس کے انڈر میں دیا گیا تھا اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اور کس طرح سے اس کا انتظام کیا. اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام کا ایٹیٹیوڈ, آپ دیکھیں ام سلیم تھیں رضی اللہ تعالی عنہا, کتنا کامیاب سودا انہوں نے کیا تھا, اور کیسی عقل مند وہ ماں تھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اپنے 10 سالہ بیٹے کو لے کر حاضر ہو گئیں ہاتھ پکڑے ہوئے, اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے, آپ اسے جو چاہیں کام لے لیں, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. جب 10 سال تک اللہ کے رسول مدینہ میں رہے, ام سلیم نے اپنے بیٹے کو یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خدمت میں رکھا, اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے, کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا, اللہ کے رسول نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا. معمولی بات نہیں ہے, کتنی کامیابی کا سودا کیا تھا ان کی والدہ نے نا, کہ کتنے بہترین ہاتھوں میں دے دیا اپنے بچے کو. ہم تو ساری فکریں کریں گے اپنے بچوں کی, لیکن ان کی دینی تربیت کی فکر نہیں کریں گے کہ کیا یہ جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں. الٹا مائیں ہوتی ہیں کسی نادان اور بیوقوف مائیں کہ اگر بچے کا ایگزام ہے صبح اور رات میں بچہ پڑھتا رہا تو فجر کی اذان کے وقت اور آ کر ان کو سلا دیتی ہیں, ان کے اوپر لحاف اڑھا دیتی ہیں کہ میرا بچہ رات بھر پڑھتا رہا, اب میں اسے فجر میں کیسے جگاؤں. آگ سے دور کیا آپ نے یا آگ سے قریب کیا اس کو, بچے کو؟ جب آپ اس کو خود نماز کے لیے نہیں اٹھا رہی ہیں, آپ اس کو خود دین کا پابند نہیں بناتی ہیں, تو بچہ آگ سے قریب ہو رہا ہے یا جنت سے قریب ہو رہا ہے؟ تو عقل مند ماں تو وہ ہے نا کہ جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ ان کو آگ سے, وہ بچے آگ سے بچ سکیں اور بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوں. لہذا والدین کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر, اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر جنتوں کی بات آئی ہے, اور پھر کہا گیا کہ توبتا نصوحا. قرآن میں یہ ذکر ہمیں بار بار ملے گا, یہ مضمون. قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے, یہ قرآن جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نیک انسانوں سے کوئی خطا ہی نہیں ہوگی, وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے, بلکہ قرآن یہ کانسیپٹ دے رہا ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے ان سے جانے انجانے میں تو وہ اس غلطی پر ڈٹے نہیں رہتے, بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, فوراً پلٹ آتے ہیں. اور توبت النصوحا, اصل النص کہتے ہیں کہ خالص شہد کو, بالکل اصلی شہد. تو توبت النصوحا بالکل اصلی توبہ, یعنی جس میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو, جس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کہ توبہ توبہ, ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ گال پر ہاتھ مار لیں توبہ توبہ, تو ایسی توبہ نہیں, بلکہ وہ توبہ جس میں ندامت اور شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, ایسی توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی کو توبت النصوحہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے, اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے, اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کی گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو استغفار کی یہ فضیلت ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے جو استغفار میں آتی ہے, اور سید الاستغفار تو ہم سب جانتے ہی ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اے ابن آدم, تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا آسمان تک یا زمین پر گناہ کے ساتھ. یعنی اگر انسان کتنی بھی گناہ کر لے لیکن اس کو اللہ سے امید وابستہ ہے اور وہ پلٹ آنا چاہتا ہے, توبہ اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو, اگر شرک کیا ہوگا تو کوئی گناہ معاف نہیں ہوگے, اور اگر شرک نہیں کیا ہے اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, دور کر دے گا گناہ. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, کہ وہ لوگ جن سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے اور جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہوں گے، اور پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ تو آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو کہ میں پرفیکٹ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ انا خیر من، کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ غلطی ہوگی، لیکن ان غلطیوں کو درست کر لینا اور ان غلطیوں پر ڈٹے نہ رہنا، یہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا نور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا، اور جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دو دو مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ بھی غور کرنے کے قابل ہیں۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ انہیں بہت ہی اول العزم جو پیغمبر گزرے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کی بیویاں ان کے شوہر کے نبی ہونے کا کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ان سے کہا گیا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، تو نبی کی بیوی ہونا یا اولاد ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خود نیک نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، ربی ابنی لی اندک بیتم فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ تو اگر ہمیں کسی کو دیکھنا ہی ہے، کسی کو رول ماڈل بنانا ہی ہے، تو پھر یہ خواتین ہمارے لیے ہیں۔ جیسے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کو ان کی تعریف کی ہے، یہ 2 خواتین آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد، اور ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اگر ہم کو رول ماڈل بنانا ہی ہو تو پھر ان کو رول ماڈلز بنائیں۔ اور کیوں ان کی تعریف کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے جو فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے کتنا کچھ ظلم کیا لیکن وہ ایمان سے نہیں پھری، یہاں تک کہ کچھ روایت سے جو اسرائیلی روایت ہیں ہم کو نہ اس کی تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ کیلے تک ٹھونک دیے گئے تھے ان کے ہاتھوں میں، یا اس قسم کی اور بہت ساری تکلیفوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہی۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے، کہ جب ان کو سزا دی جا رہی تھی یا ان کے اوپر پتھر کو لڑکایا گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ان کا مقام بتا دیا تھا۔ تب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اپنے قریب میرے لیے گھر بنا دے۔ کتنی بہترین دعا ہے نا یہ! آپ دیکھیں خواتین تو دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت اچھا بنگلہ بن جائے میرا، بہت اچھا گھر ہو ہمارا، سب سے بہترین گھر ہمارا ہو، لیکن یہ خواتین یہ جانتی تھیں کہ اصل چیز کس کی ہے، اہمیت کس کی ہے، لہٰذا انہوں نے اسی کی دعا کی کہ ربی ابنی لی اندک بیتم فی الجنہ، کہ اے اللہ اپنے پاس، اپنے قریب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے! اور خواتین کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے، بلکہ سبھی کو کرتے رہنی چاہیے، کہ اللہ کے رسول نے بھی جس کی تاکید کی ہے، تم جب جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو جو کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔